السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم وسط قرآن میں پہنچ گئے ہیں. پندرواں پارہ انشاءاللہ آج سے شروع کریں. اور قرآن کے علم و حکمت کے دو عظیم خزانے یہ پندرویں پارے میں آ رہے ہیں, ایک سورہ بنی اسرائیل, دوسری سورہ کہف. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضی. آمین یا رب العالمین. سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ کہف کا جوڑا ہے. دونوں صورتوں میں بارہ رکوع ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں 111 آیات ہیں تو سورہ کہف میں 110 آیات ہیں. اور دونوں کے آغاز میں معرفت الہی کا ذکر آ رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں سبحان اللذی سے بات شروع کی گئی ہے, جبکہ سورہ کہف میں الحمدللہ سے بات شروع ہو رہی ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں عروجی نعمت کا ذکر ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر تشریف لے جانے کا, جبکہ سورہ کہف میں نزولی نعمت کا ذکر ہے, یعنی قرآن حکیم کے نزول کا. پھر دونوں صورتوں کے درمیان میں تقریباً ساتویں رکوع میں جو ہے قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے. پھر دونوں صورتوں کے اختتام پر توحید باری تعالیٰ پر بہت گاڑی آیات آ رہی ہیں, اور آپ دیکھیں گے دو کل پر یہ صورتیں ختم ہو رہی ہیں. تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس میں اسلامی معاشرت کیسی ہونی چاہیے, اسلامک سویلائزیشن کے کیا لینڈ مارکس ہیں, اس حوالے سے دو رکوع ہیں جس میں بڑی جامع گفتگو آ رہی ہے. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. بالکل شروع ہی میں عروجی نعمت کا ذکر ہے, یعنی معراج کا واقعہ. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں. ایک تو زمینی سفر تھا جو آپ نے مکہ مکرمہ سے جو ہے مسجد اقصی تک, یعنی مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک جو فلسطین میں کیا, 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا رستہ ہے. اور یہ براق نامی ایک جو ہے سواری پر آپ کو کرایا گیا. وہاں مسجد اقصی میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. وہاں سے پھر ایک اور سفر آپ کا کرایا گیا آسمانوں پہ, یہاں تک کہ آپ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک تشریف لے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ آپ کو تحفہ دیا, ایک تو 5 وقت نماز کا اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا. تو یہ واقعہ ہے. اور اس میں سورہ بنی اسرائیل میں زمینی سفر جو ہے معراج کے موقع پر اس کا ذکر آ رہا ہے, یہیں سے سورت کا آغاز ہے. تو آپ کہیں کہ جبکہ آسمانی سفر جو ہے معراج کا, اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے سورہ نجم میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات ہی رات میں. اب اس کا آغاز کہاں سے ہوا, من المسجد الحرام, تو مسجد حرام سے. اور کہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے, الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک. اور حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ سیر کیوں کرائی گئی. فرمایا الذی بارکنا حولہ, یعنی وہ جس کے ہم نے ماحول میں برکت رکھی تھی, مسجد اقصی کی فضیلت بیان ہوئی. اور فرمایا لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت کی, یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی. اور پھر آپ کو گویا پھر آسمانوں پہ لے جایا گیا, تو بڑی بڑی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی. انہ ہو السمیع البصیر, اور بے شک وہ اللہ تو سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا. آگے پھر یہ یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قبلوں کا سفر کرایا گیا, اور یہ ایک طرح کی علامت تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دونوں قبلوں کی متولی بنائی گئی ہے. تو یہ صرف علامتی سفر نہیں ہے, بلکہ اس کے پیش نظر اس بات کا اعلان ہے کہ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ متولی ہے ان دونوں قبلوں کی. آگے ایمان کا حاصل بیان ہو رہا ہے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل, اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت کا ذریعہ, لیکن کس کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے لیے بھیجے گئے, بنی اسرائیل کے لیے.
ان کی دعوت کس قوم کی طرف تھی؟ صرف بنی اسرائیل کے لیے. جب کس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف بھیجے گئے؟ تمام انسانوں کی طرف. آپ کی دعوت کس کی طرف ہے؟ تمام انسانوں کی طرف جو قیامت تک آنے والے. تو دونوں میں فرق ہے. لیکن یہاں فرمایا الا تتخذونی من دونی وکیلا. اور یہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی جو کتاب ہدایت ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نہ ٹھہراؤ تم میرے سوا کسی کو بھی کارساز. تو کتاب کا لب لباب ایمان، اور ایمان کا حاصل جو ہے وہ توکل صرف اللہ پہ، تو بھروسہ، اعتماد، امید وہ صرف اللہ سے ہو جائے. یہ اصل میں ہمیں کتاب سکھاتی ہے، اور ایمان کا حاصل اصل میں ہی ہے. آگے پھر آدم ثانی کا ذکر آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام. فرمایا ذریت من حملنا مع نوح، اور تم اولادیں ہو ان کی جنہیں سوار کیا گیا تھا، اٹھایا ہوا تھا کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ. انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ ہمارے بہت شکر گزار بندوں میں سے تھے. آگے اب جو ہے تاریخ بنی اسرائیل کے چار ادوار آ رہے ہیں، دو عروج اور دو زوال. اور یہیں پر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل ازن علی بدنال، میری امت پر بھی وہ تمام حالات آ کریں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. وعلیکم السلام. اچھا صحیح. تو بہرحال اس حوالے سے جیسے ابھی معراج کا ذکر آیا، تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابچہ موجود ہے، تو یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں. اور جیسے ابھی میں ذکر کر رہا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کے چار ادوار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے ایسے بنی اسرائیل اور یہ امت. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ جو دو عروج اور دو زوال بنی اسرائیل پر آئے، بالکل اسی طرح دو عروج اور دو زوال ہم پر بھی آئے. تو بہرحال یہاں موقع کم ہوتا ہے، لیکن جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر یہ کتابچہ ہے، لیکن اس میں 2000 سالہ تاریخ بیان ہوئی. تو اس میں سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ دونوں کا کمپیرزن ہے. اسی طرح ایک اور کتاب بھی ہے مسلمانوں کا ماضی حال مستقبل، اس میں بھی آپ یہ جو ہے اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کمپیرزن تھا. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل پر پہلا عروج جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہیں اپنے سب سے بڑے دشمن فرعون سے آزادی ملی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر تورات جیسی کتاب دی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ داخل ہو جاؤ فلسطین میں اور تاکہ شریعت کے مطابق زندگی گزار سکو، تو ان لوگوں نے صاف جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا رب جائیے، لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے. تو اس لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر ناراض ہوئے، اور یہ 40 سال تک سہرا سینا میں بھٹکتے رہنے، رستہ نہیں ملا. پھر نئی نسل جو سہرا میں پل کر جوان ہوئی ہے، اس نے وقت کے نبی یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد کیا اور فلسطین میں داخل ہو گئے، وہاں انہوں نے اپنی حکومت بنائی. اور ان کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ حضرت طالوت جو ہے وہ پھر ان کے بادشاہ بنے. ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت 40 سال رہی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی. تو یہ ان کا پہلا عروج تھا جو حضرت یوشع بن نون، پھر حضرت طالوت، پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر چار ادوار پر مشتمل تھا. اسی طرح اب ہمارا پہلا عروج آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آیا. صحابہ نے قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. صرف 28 تو غزوات ہیں اور 54 سرایا ہیں، 82 فوجی مہمات ہیں جن کے بعد دین جو ہے وہ غالب ہوا ہے فتح مکہ کی صورت میں، اور صحابہ اس میں ساتھ رہے. تو ہمارا دور عروج بھی 3 حصوں 4 حصوں پر مشتمل ہے، جیسے ان کا 4 طبقات تھے، تو ہمارا جو ہے وہ 4 ادوار ہیں. پہلے اس میں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب فتح مکہ کی صورت میں دین غالب ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور صحابہ آیا، اس کے بعد دور بنو امیہ آیا تقریباً 100 سالہ، اور اس کے بعد دور بنو عباس آیا تقریباً جو ہے 500 سالہ. تو یہ ہمارا پہلا عروج تھا. پھر ان پر زوال کیسے آیا؟ 2 قسطوں میں آیا، شمال سے آشوری آئے، مشرق سے بخت نظر آیا. انہوں نے اپنی ریاست کے 2 حصے بنائے ہوئے تھے، اور ایک جو اسرائیل نام رکھا تھا، دوسرا یہودا رکھا تھا. تو پہلے شمال سے آشوری آیا، انہوں نے ایک حصہ برباد کر دیا. پھر مشرق سے جو ہے بخت نصر آیا، اور اس نے جو ہے یہودا جو ان کا دوسرا علاقہ تھا اسے بھی ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. تو اسی طرح ہم پر جو پہلا زوال آیا وہ بھی 2 قسطوں میں آیا. شمال سے صلیبی آئے تھے 1099 میں، اور انہوں نے کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، بیت المقدس ہم سے چھین لیا تھا. ان کے دور میں بھی سابقہ امت کے دور میں بھی جب دخت نصر نے حملہ کیا تھا تو جو ہیکل سلیمانی تھا اسے ڈھا دیا تھا, اور یہی زمانہ تھا جب وہ تورات ان سے چھن گئی تھی. اور ہمارے یہاں بھی یہی ہوا کہ جب صلیبی آئے تو انہوں نے بیت المقدس ہم سے چھین دیا 299 میں. وہ تو پھر بعد میں 1187 میں جا کر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ جو ہے اسے فتح کیا. اسی طرح دوسرا ہمارے پاس ہمارے اوپر کوڑا پڑا ہے تاتاریوں کے ہاتھوں مشرق سے, اور وہ 1258 میں جو ہے تاتاری ہے انہوں نے ہمارے بڑے بڑے جو شہر تھے بغداد اور یہ ان کو اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بہت بڑی تباہی جو ہے مچائی مسلمانوں. تو جس طرح ان پر پہلا زوال دو قسطوں میں آیا, ہم پر بھی پہلا زوال دو قسطوں میں آیا. پھر ان کی تاریخ دیکھیں تو اس زوال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ عروج دیا جو ان کا دوسرا عروج تھا, اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ان تمام بستیوں کی طرف بھیجا گیا. اور واقعہ ہم پڑھا ہے کہ 100 سال انہیں اللہ نے سلا کر اٹھایا, اور ان کی واض و نصیحت سے پھر یہودیوں نے توبہ کی اور دوبارہ اپنے دین کی طرف انہوں نے توجہ کی. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑھ کر انہیں عروج عطا فرمایا, مکابی سلطنت انہوں نے بنائی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سرحدیں تھی اس سے بھی بڑی سلطنت. ویسے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہی کسی کو حاصل نہیں ہے, کیونکہ ان کی بادشاہی پرندوں بھی تھی, جنوں پر بھی تھی, ہوا پر بھی تھی. لیکن بہرحال جو ریاست کا حدود عربہ ہے وہ مکابی سلطنت کا بڑا تھا, یہ گویا ان کا دوسرا عروج تھا. ہمارا دوسرا عروج جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کی صورت میں آیا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان چنگیزیوں کو ہی دین کی توفیق عطا فرما دی, اور چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو خان اس کا بیٹا وہ ایمان لے آئے, اور اس طرح یہ تاتاری جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور یہ سلطنت عثمانیہ پہ جو ہے 1924 تک چلتی رہی ہے. ایک تقریباً 700 سالہ دور ان کا ہے ہمارا. پھر آپ دیکھیں سابقہ امت میں دوسرا زوال پھر آیا ہے رومنز کے ہاتھوں, اور اس میں بھی جو ہے وہ پہلے رومن جنرل پومپائی نے آ کر ان پہ تباہی بچائی, اور اس کے بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جو ہے یہودیوں کو مارا ہے اور انہیں نکال باہر کیا ہے فلسطین سے. یہ ان کا جو ہے ڈائسپورا کہلاتا ہے. تو انہیں جو ہے رومی کیونکہ عیسائی تھے اور انہوں نے فلسطین میں داخلہ بند کر دیا یہودیوں کا, کہا بس نکل جاؤ یہاں سے, اور پھر یہ پوری دنیا میں منتشر ہو گیا. اسی طرح ہم پر بھی جو دوسرا زوال آیا وہ رومیوں کے ہاتھوں آیا, اور 1924 میں پوری دنیا کے ممالک جو ہے وہ جمع ہوئے, اور اصل میں تو جنگ جو تھی وہ جرمنز کے خلاف تھی ورلڈ وار 1, لیکن جو ہے وہ الزام لگایا گیا کہ مسلمان ریاست نے جرمنز کا ساتھ دیا, تو جرمنی تو دوبارہ انہوں نے قبول کر لیا, وہ یورپ کا حصہ بن کے ترقی یافتہ ممالک میں سے, لیکن سارا نزلہ پھر گرا ہے مسلمان ریاست کا. ہماری ریاست جو ہے 3 بڑے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی, لیکن سلطان محمد دفوت وہ جو آخری مسلمان عثمانی خلیفہ تھے انہیں ان کے پورے خاندان کو ملک بدر اور کئیوں کو قتل کر دیا گیا, اور خلافت جو ہے وہ ختم کر دی گئی. اور اس میں جو ہے بڑا علامہ اقبال نے نوا کہا ہے کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا, سادگی اپنی اپنوں کی بھی غیروں کی عیاری بھی دیکھ. انگریز عیار تھا اور جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نادان تھے, تو مصطفیٰ کمال اتا ترک اس نے ملک بچانے کا طریقہ یہ نکالا کہ اگر ہمیں آزادی چاہیے تو پھر اس کے لیے ہمیں رومیوں کے آگے جھکنا پڑے گا, ان کی ساری بات ماننی پڑے گی. چنانچہ اس آزادی کی خاطر جو خلافت کا نظام ختم کر دیا گیا, اسلامی لباس پہ پابندی لگا دی گئی, داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی, عربی میں قرآن پڑھنے اذان دینے پر پابندی لگا دی گئی, یہ ہماری تاریخ ہے. اور اسی طرح یورپی لباس کو اختیار کیا گیا, یورپی کلچر کو اختیار کیا گیا. پہلے ترکش جو ہے عربی الفابیٹس میں لکھی جاتی تھی الف با تا, لیکن پھر انہوں نے رومی الفابیٹس میں لکھنا شروع کیا, تو پورا ہی یعنی بالکل اپنا رخ بدل دیا. اس طرح ترکی کو آزادی جو ہے وہ ملی, لیکن خلافت کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ آپ دیکھیں گے ان کے بھی 2 عروج 2 زوال تھے, اور ہمارے بھی 2 عروج 2 زوال ہیں. اب ہم اپنے زوال کی انتہا کی طرف جا رہے ہیں, لیکن قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تیسرا عروج آیا چاہتا ہے جو مسلمانوں کا عروج ہوگا, اور اس میں پھر یہ یہودیوں کو اور کفر کو آخری جو ہے شکست ہو جائے گی, اس کے بعد یہ دوبارہ نہیں اٹھ سکیں گے. اور اسی عروج کے کلائمیکس پہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, ان کے ہاتھوں یہودیوں کا جو سب سے بڑا سردار دجال ہوگا وہ قتل ہو جائے گا, اور اس طرح پوری پھر دنیا میں اسلام جو ہے وہ غالب ہو جائے گا. بہرحال یہ آگے کی بات ہے. اب آئیے ان چار ادوار کے حوالے سے یہاں آیات آ رہی ہیں. فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ, اور ہم نے صاف صاف کہہ دیا تھا بنی اسرائیل سے کتاب میں, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں دو مرتبہ, وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور تم ضرور سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, پھر جب ہو گیا اس میں سے پہلے وعدے کا وقت, بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا, تو ہم نے بھیج دیے تم پر اپنے وہ بندے, اولی بَأْسٍ شدید, جو لڑائی میں بہت شدید تھے. اشارہ ہے نبوکدنضر کی طرف, بخت نصر کی طرف, جو بیبلونیا سے عراق سے آیا تھا, ان پر حملہ کیا تھا. فرمایا فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ, پس وہ لوگ گز گئے شہروں کے درمیان, وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا, اور یہ وعدہ تھا ہی پورا ہونے والا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ كَرَّةً, اور پھر ہم نے دوبارہ جو ہے تبدیل کیا تم پر زمانہ, عَلَيْهِمْ, یعنی ان پر, وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور مدد کی ہم نے تمہاری مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے, وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا, اور ہم نے تمہیں بنا دیا زیادہ تعداد کے اعتبار سے. تو یہ دوسرا عروج کا ذکر آ رہا ہے. تو پہلے ان پر زوال آیا, پھر یہ عروج آیا. فرمایا ان احسنتم احسنتم لأنفسكم, اب اگر تم نے نیکی کی تو نیکی کی اپنے ہی بھلے کے لیے, وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, اور اگر تم نے برائی کی تو اس کا وبال بھی پھر تم ہی پر ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, اب دوسرے زوال کا ذکر آ رہا ہے, اور جب آ گیا ہمارے دوسرے وعدے کا وقت, یعنی جب انہوں نے دوبارہ, علامہ اقبال کہتے ہیں اب میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول, طاؤس و رباب آخر. تو یہ جو قوموں کی تاریخ ہے وہ اسی طرح ہے, جب تک قومیں محنت کرتی ہیں, جدوجہد کرتی ہیں, اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے تیار رہتی ہیں, وہ عروج پاتی ہیں. اور جب یہ قومیں رنگ رنگینیوں میں لگ جاتی, اور طاؤس اور رباب یہ آپ کے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, گٹار اور وائلن میں لگ جاتی, تو پھر ان پر زوال آ جاتا ہے, اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. تو یہی کہانی جو ہے وہ پچھلی امت کی بھی بتائی جا رہی ہے, کہ پھر جب انہوں نے دوبارہ نافرمانیاں کی اور لگ گئے بدمستی میں اور گناہوں میں, تو پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, پھر جب آ گیا دوسرے وعدے کا وقت, لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ, کہ ہم بگاڑ دیں ان کے چہرے, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ, اور پھر گھس جائے مسجد میں, کما دخلوہ اول مرہ, جیسے وہ گھسے تھے پہلی دفعہ. تو یہ ٹائٹس رومی نے دوبارہ ان پر حملہ کیا تھا, رومی تھا وہ, اور اس نے انہوں نے جب ان کا ہیکل سلیمانی پہلی دفعہ منہدم کیا تھا بخت نصر نے, تو دوبارہ بنایا تھا اسے, سیکنڈ سلیمان ٹیمپل کہتے ہیں, اسے گرا دیا پھر ٹائٹس رومی نے, اور جو آج تک گرا ہوا ہے, بس اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریا کہتے ہیں. تو فرمایا کما دخلوہ اول مرہ, جیسے کہ وہ گھس گئے تھے مسجد میں پہلی مرتبہ, ولیتدبروا ما علوا تدبیرا, اور برباد کر دیا گیا انہیں جیسے کہ برباد کیا جاتا ہے. اب آگے انہیں دوبارہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اب دو عروج دو زوال گزار چکے, ابھی بھی موقع ہے تمہارے پاس, ہمارے رسول موجود ہیں, ان پر ایمان لے آؤ, توبہ کر لو, ابھی بھی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر سکتا ہے. تو فرمایا عسا ربکم ان یرحمکم, قریب ہے کہ تمہارا رب رحم کرے تم پر, وان عدتم عدنا, لیکن اگر تم نے اعادہ کیا گناہوں کا تو ہم بھی اعادہ کریں گے سزا کا, تم اگر نافرمانیاں کرتے رہو گے تو ہماری طرف سے سزا ملتی رہے گی. تو فرمایا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور ہم نے بنا دیا دوزخ کو ان کافروں کو گھیرنے والا. آگے زوال سے نکلنے کا شہدرا بیان ہو رہا ہے. اگر پستی سے نکلنا چاہتے ہو, زوال سے عروج کی طرف بڑھنا چاہتے ہو, تو کیا کرنا پڑے گا, اس کا آپ کہیں کہ اس کا ذریعہ کیا ہے. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اور بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے. تو نعمت معراج کے بعد اب نعمت قرآن کا ذکر. اگر قومیں زوال سے عروج کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں تو قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, کہ ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کو تھامنے کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں, اور اسے یعنی نظر انداز کرنے کی وجہ سے انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار فرماتے ہیں. تو مسلمان قوم کا عروج وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ہرگز ہرگز ممکن نہیں. تو فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہو، دعا اور روح چاہتے ہو، تو یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے بالکل سیدھے رستے کی طرف. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے اہل ایمان کو. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو کرتے ہیں نیک کام، اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر. آگے پھر اللہ سے ہمیشہ حسنا مانگنی چاہیے. بعض دفعہ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو نہیں ایمان لاتے، اب بس اللہ لے آئے ہم پر عذاب، گرا دے ہم پر بادل، دیکھی جائے گی. تو کہا جا رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس طرح جو کہہ رہے ہو تو عذاب کا وقت تو مقرر ہے اور عذاب آ جاتا ہے. تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ سے بھلائی مانگتے، اللہ سے عافیت مانگتے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو، بھلائی مانگا کرو. تو فرمایا، اسے آپ کی دعا بھی ملتی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ جو ہے عافیت عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں. فرمائے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا علیما، تو بے شک ہم نے تیار کر رکھا ان کے لیے دردناک عذاب. اور پھر اب کہا جا رہا ہے اللہ سے حسنا مانگا کرو، اور یہ اللہ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کیا کرو. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور دعا کرتا ہے انسان برائی کی، دعا ابو بالخیر، جیسے کہ دعا کرنا چاہیے تھی اسے بھلائی کی. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان ہے ہی جلد باز. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، اللہ کی دو نشانیوں کا ذکر، اور بے شک یہ رات اور دن یہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں. فَحَمَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی کو. وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور بنا دیا دن کی نشانی کو بالکل روشن. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی نشانیاں جو ہم 24 گھنٹے میں دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رات تاریخ فرماتے ہیں، پھر رات کو مٹا کر دن روشن لے آتے ہیں، تو اس کی جگہ پہ رات لے آتے ہیں. تو فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اب دن کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل. دنیا میں جو ہماری معاش ہے، روزگار ہے، رزق ہے، اسے قرآن اللہ کا فضل کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے. اور فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم گنتی کرو سالوں کی، ان کا حساب رکھو. یہ حکمتیں ہیں جو اللہ یہ نشانیاں بیان فرما رہا ہے. دن رات کو ہم گن کر ہفتوں کا حساب کرتے ہیں، مہینوں کا حساب کرتے ہیں، سالوں کا حساب کرتے ہیں کہ اتنے دن رات گزر چکے، اتنے سال ہو گئے. تو فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ. آگے بیان تقدیر ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، اور ہر انسان کے لیے ہم نے لازم کر دیا ہے، طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یعنی اس کا عمل اس کی گردن کے ساتھ. جیسے کچھ لکھ کر لٹکا دیا گیا ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے تقدیر گویا ہر آدمی پر لازم کر دی. اب یہ سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت یعنی یہ کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کی تقدیر لکھ دی، اور قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور سیاہی خشک ہو چکی ہے. تو یعنی ہر ایک کے لیے مقدر اللہ نے طے کر دیا. اس میں مقدر میں کیا کیا باتیں طے ہیں، کہ عمر کتنی ہوگی، یہ بھی اللہ نے مقدر کر دیا. اسی طرح رزق کتنا ملے گا، یہ بھی مقدر ہے. اسی طرح انجام کیا ہوگا، یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب، یہ بھی طے. البتہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی روبوٹ والا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے سے فٹ کر دیا کمپیوٹر میں، جیسے ہم پروگرام کرتے ہیں اور بس اب ایسے ہی ہوگا. مراد یہ کہ اللہ کی پری نالج ہے، اللہ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. تو اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جو مجھے اختیار دیا میں اس کا کیسے استعمال کروں گا، اور جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا آپ اس کا کیسے استعمال کریں گے. اور بالآخر یہ آدمی جسے اللہ نے بنایا ہے، یہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے بالآخر کس انجام پر پہنچے گا، تو اللہ کو پہلے سے معلوم. تو اس لیے اس سب کو تقدیر کہا گیا. اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، کہ وہ جو کلمہ ہمیں بچپن میں سکھایا گیا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اسے ایمان مفصل کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر. اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پہ, تو یہ تقدیر ہوتی ہے, اچھی ہو بری ہو یہ اللہ کی طرف سے. اس کا مراد کیا ہے کہ کسی کو اللہ نے مرد بنا دیا, یہ اب ہماری تقدیر ہے, کسی کو عورت بنا دی. ہم نے تو اللہ سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں مرد بنانا, نہ کسی خاتون نے اللہ سے کہا کہ مجھے عورت بنانا, یہ اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہ بنا دیا. اسی طرح کسی کو کسی بادشاہ کے ہاں پیدا کر دیا, اس کے پاس کوئی اسے فکر ہی نہیں ہے دولت کے انبار, اور کسی کو جھونپڑے میں پیدا کر دیا, کسی کو سعودی عرب میں پیدا کر دیا, کسی کو پاکستان میں پیدا کر دیا. تو یہ اب اللہ کی تقدیر ہے, یہ قسمت اور نصیب ہے. اب یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے, اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اچھا یا برا سب اللہ کی طرف سے, اور بس یہاں سے اب آدمی کوشش کرے, اپنے عقیدے کو درست کرے, اپنے نیک اعمال کی پونجی جمع کرے, تو پھر آگے بڑھتا رہتا ہے. جنت کے حصول کا راستہ سب کے لیے آسان ہے, سب کو سیدھا راستہ اللہ نے دکھایا ہے. لیکن اس میں اگر ہم الجھ جائیں کہ میرا قد چھوٹا کیوں ہے, اور میں پاکستان میں کیوں پیدا ہو گیا, میں امریکہ میں کیوں نہیں پیدا ہوا, اور جو ہے میں مرد کیوں عورت کیوں نہیں بن گیا معاذ اللہ, تو یہ تقدیر کے خلاف جاتی ہیں باتیں. ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح رونے کا, بس جیسے اللہ نے بنا دیا, جو مقدر کر دیا, اب یہاں سے آگے بڑھو اور جنت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے, اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا, اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب. اس سے مراد کیا ہے؟ نامہ اعمال. یلقاہ منشورا, اور وہ دیکھے گا اسے بالکل کھلی ہوئی, اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک, یہ پڑھو اپنی کتاب, یہ تمہارا روز نام سے اتنے سال اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی, روز کیا کیا کرتے رہے تم نے, کس موقع پر کیا تم نے کام کیا, وہ سب وہاں لکھا ہوگا اس کتاب میں. تو فرمایا کفا بنفسی کل یوم علیک حسیبا, آج کافی ہو تم خود ہی اپنے آپ کا حساب لینے کے لیے اعتبار سے. تو وہ نامہ اعمال میں کوئی چیز چھٹی نہیں ہوگی, آدمی اپنا خود دیکھ لے گا. یہ اصل میں نامہ اعمال انسان کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو براہ راست دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بندے کی پوری زندگی اللہ کے سامنے, اور اس سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ انسان مکر نہ جائے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, تو اسے پورا نامہ اعمال دے دیا جائے گا, یہ ہے بھائی تمہاری زندگی کی ساری کہانی, یہ تم کرتے رہے. تو فرمایا فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, ترغیب دلائی جا رہی ہے. اب جو کوئی ہدایت پر آ گیا, سیدھے راستے پر آ گیا, تو اس نے تو سیدھا راستہ اختیار کر لیا اپنے ہی بھلے کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو کوئی گمراہ ہو گیا, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر. بھائی اللہ کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے تمہارے راہ پر آنے یا راہ کو گمراہ ہو جانے میں, تمہارا اپنا فائدہ ہے نقصان. تم اگر سیدھے راہ پر آ جاتے تو فائدہ ہے, نہیں آتے تو تمہارا اپنا نقصان ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ گویا فرما رہے ہیں. اسی طرح ترہیب کا بھی انداز ہے, خبردار کیا جا رہا ہے. فرمایا وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى, اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ, اور ہم نہیں عذاب دیا کرتے, حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, مگر یہاں تک کہ ہم بھیج نہ دے رسول کو. تو پہلے ہدایت کا راستہ پورا واضح ہو جاتا ہے, نبی زندگی گزار کر دکھا دیتے امت کو کہ کیسے اللہ کی پسندیدہ رستہ کیا ہے, اور اچھی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے, اور اس کے بعد بھی لوگ نہ مانے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. آگے طریقہ گرفت باری تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ, اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ہلاک کرنے کا کسی بستی والوں کو, امرنا مترفیہا, تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو جنہیں اللہ نے بڑا مال دیا ہوتا ہے, فَفَسَقُوا فِيهَا, بس وہ گناہ اور فسق و فجور کرتے ہیں اس بستی میں, فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, بس ثابت ہو جاتا ہے ان پر ہمارا حکم عذاب, فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں انہیں جیسے کہ ہلاک کیا جاتا ہے. تو جب گناہ معاشرے میں عام ہو جائے تو نیک لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے عذاب کا وقت تو نہیں آ گیا, کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے, نیک لوگوں پر اللہ عذاب نہیں ڈالتا, جبکہ قومیں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں, جبکہ لوگ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں, تو وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوتے. عذاب کے مستحق بنتے ہی اس وقت ہیں جب وہ اللہ کی نافرمانی شروع کرتے ہیں اور گناہ اور فسق و فجور میں لگ جاتے ہیں, پھر وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا عذاب بھیج دیتا ہے. درس عبرت سابقہ قوموں سے دیا جا رہا ہے. فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ, اور کتنی ہلاک کر دی ہم نے قومیں, من بعد نوح, نوح علیہ السلام کے بعد جو آئی تھی, ہم ذکر پڑھ چکے کئی دفعہ, فرمایا وقفا بے ربک، اور کافی آپ کا رب گویا انہیں سزا دینے کے لیے، بے ضرور عباد ہی خبیر ہم بصیرہ، یعنی اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ خوب باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے، اسے کوئی چیز چھپی نہیں، اسے معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے اور کون مستحق ہے عذاب ہے مستحق ہے سزا ہے. آگے مضمون جو ہے دوبارہ آ رہا ہے، دو دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے، تیسری دفعہ فیصلہ کر لو، دنیا چاہیے آخرت تو لگ جاؤ اس کے پیچھے. یہ جو ڈولتے رہتے ہیں دنیا آخرت کے درمیان، نہ اس کے رہتے ہیں نہ اس کے رہتے ہیں. تو بار بار قرآن میں جو ہے تقریباً 6 مقامات ہیں جہاں اس بات کو واضح کیا گیا. تو طالبین دنیا اگر بننا بن جاؤ، دنیا جمع کرو، دنیا اکٹھی کرو، لیکن پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا وہ بھی ساتھ ساتھ سن لو. تو فرمایا من کانا یرید العاجلا، اور جو کوئی چاہتا ہے آجلا جلدی حاصل ہونے والی یعنی دنیا، اجلنا لہو فیہا تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو اس میں سے، ما نشاء لمن نرید یعنی جو ہم چاہتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ساری دنیا اسے مل جائے گی، جتنا اللہ چاہیں گے اور جسے چاہیں گے اسے دنیا میں بڑا کچھ مل جاتا ہے. اور ساتھ ہی کہا ثم جعلنا لہو جہنم، لیکن پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، یصلاها مذموما مدحورا، اور پھر وہ داخل ہو جائے گا اس میں بدحال اور دھتکارا ہوا. تو یہ پھر انجام ہو گیا، دنیا چاہیے مزے کر لو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انجام جو ہے وہ جہنم ہے. اور اس کے مقابلے میں طالبین آخرت، ان کا بھی ذکر ساتھ ہی آ رہا ہے، جو پھر دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اسے اپنا مقصد بناتے ہیں. تو فرمایا ومن اراد الاخرہ، اور جو کوئی چاہتا ہے آخرت کو، وسعى لها سعیہا تو وہ کوشش کرتا ہے آخرت کمانے کی جیسے کہ اس کی کوشش کرنی چاہیے، وہ مومن اور وہ ہو بھی صاحب ایمان، فاولئک کان سعیہم مشکورا تو یہی ہے کہ اس کی کوششیں مقبول کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ٹوٹے پوٹے اعمال بھی قبول فرما لیتا ہے، بس نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور آدمی فیصلہ کر لے کہ مجھے دنیا کے مقابلے میں آخرت میں کامیاب ہونا ہے، آخرت کا سودا نہیں کروں گا، دنیا میں نقصان ہوتا ہو جائے لیکن آخرت میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ اصل میں فیصلہ ہے جو کرنا چاہیے. آگے پہ اللہ کی سنت کا بیان آ رہا ہے، فرمایا کلن نمد ہاؤلائی وہاؤلائی من عطاء ربک، اور ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ان کی بھی جو دنیا کے طالب ہے اور ان کی بھی جو آخرت کے طالب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے دونوں ہی کو نوازتے ہیں، تو دنیا داروں کو بھی بہت کچھ یہاں مل جاتا ہے اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں. تو اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سے طالب بنتے ہیں، دنیا کے طلبگار بن کے یہی کہ مختصر زندگی میں چند مزے کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے نہ ختم ہونے والے مزے چاہتے ہیں. تو دنیا فوراً مل رہی ہے لیکن جبکہ آخرت ابھی تھوڑے دیر بعد، تو یہ اب ہماری چوائس ہے کہ ہم اس میں سے کون سا اپنا معاملہ چاہتے ہیں. فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے بخشش آپ کے رب کی کسی پر بند. آگے طالب آخرت بنو، اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. فرمایا انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض، دیکھو غور کیجئے ہم نے کیسے ان میں سے باس کو باس پر فضیلت دی ہے، کسی کو جو ہے فیکٹری اونر بنا دیا، کسی کو بڑا اچھا بزنس مین بنا دیا، کسی کو بڑی دنیاوی تعلیم دے دی ہے، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، کسی کو سونا چاندی دے دیا، کسی کو بڑی اچھی صحت اور رنگ اور روپ دے دیا. تو یہ بازوں کو باز چیزیں اللہ نے زیادہ دی ہوئی ہیں دنیا، لیکن فرمایا ولل آخرت اکبر دراجات، البتہ آخرت بڑھ کر ہے درجوں کے لحاظ سے، دنیا کی جتنی نعمتیں عارضی ہیں ختم ہونے والی مختصر وقت کے لیے، اصل فائدے میں وہ ہے جس کے پاس آخرت میں اونچے درجے ہیں. تو فرمایا وہ اکبر و تفضیلا، وہ کہیں بڑھ کر ہے فضیلت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ہمیں شوق عطا فرمائے آخرت کی، ہمیشہ ہمیشہ کی نہایت اعلیٰ نعمتوں کا. دنیا میں کیا یہ معمولی چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں. تو آگے شرک کی ممانعت آ رہی ہے، فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم بیٹھے رہ جاؤ گے بدحال ہوگا بے کس ہو کر. اب آگے دو رکوع آ رہے ہیں جن میں اسلامی معاشرہ اس کی تعلیمات بیان ہو رہی ہیں، اور جو ہے بیان ہو رہا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن کیا ہے. آج کے دور کے لحاظ سے ان کی اہمیت اور بڑھ گئی. ایک زمانے میں ویسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ان دو رکوعوں کے بارے میں کہ اس میں جو ہے وہ تورات کے احکامات اشرا کا قرآنک ورژن دے, آج کی زبان میں اگر کہا جائے کہ وہ تعلیمات لیکن قرآن کی تعلیمات کی صورت میں بیان ہو رہی ہیں. تو 15 اصول کامیابی یہاں بیان ہو رہے ہیں. لیکن اگر جیسے قرآن ہر زمانے کے لیے, اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہم کئی دفعہ دہرا چکے کہ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ جو ان پر نازل کیا گیا اس میں ان کا اپنا ذکر موجود ہے. تو اصل میں یہ آیتیں صرف پڑھ کر ثواب لینے کے لیے نہیں بلکہ یہ عمل کے لیے ہے, رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت. تو آج کے دور میں ایک بڑا تاریخ دان گزر ٹوین بھی, اور اس نے کہا تھا کہ دنیا میں اب 20 تہذیبیں کل, لیکن اس کے بعد 1990 میں کتاب آئی دا کلیش آف سولائزیشن, سیمیول پی ہنٹنگٹن نے لکھی تھی, اور اس نے کہا کہ اب تہذیبیں صرف 8 رہ گئی ہیں. اور اس کتاب میں یہ کہا گیا کہ آئندہ جو جنگیں ہوں گی وہ تہذیبوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوں گی. لیکن اب آپ غور کریں, یہ بھی 1990 بھی دور کی بات ہوگی, اب تو یہ ہے کہ 2 ہی تہذیبیں نظر آتی ہیں اس وقت دنیا میں. اور پہلے بھی یہ بات کہی جاتی تھی, ایک جاہلیت ہے ایک اسلام ہے. تو یا تو اسلامی تہذیب ہے, اگر اسلامی تہذیب نہیں ہے تو اسے مسلمان تو کہتے ہیں جاہلانہ تہذیب ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قدیم جاہلیت تھی اور قدیم جاہلیانہ تہذیب تھی جاہلیت کی, آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں جدید جاہلیت. لیکن جو ہے سیموئل پی ہنٹنگٹن نے تو کہا تھا کہ 10-8 تہذیبیں رہ گئی ہیں, ان میں سے ایک جو ہے یورپین تہذیب ہے, پھر جاپنیز تہذیب ہے, کنفیوشس تہذیب ہے, اسی طرح افریقن تہذیب ہے, ہندو تہذیب ہے. اور اس میں تو اس نے کہا تھا کہ 2 لوہے کے چنے ہیں, چائنیز تہذیب اور ایک اسلامی تہذیب, تو یہ بڑی سنبھل کر ہے. لیکن اس وقت چائنیز تہذیب بھی بہ گئی ہے. اب جو لوگ آتے جاتے ہیں چائنا, وہ بتاتے ہیں کہ وہ پورے یورپین ہو گئے, وہی ان کا اٹھنا بیٹھنا, مزاج, کھانا پینا, تفریح, اور جو کلچر ہے وہ چائنیز کلچر ختم ہی ہو گیا, وہ اس کی جگہ مغربی کلچر آ گیا, یہی پوری دنیا کا حال ہے. تو اس لیے اگر کوئی تہذیب اب مغربی تہذیب کے مقابلے میں رہ گئی ہے تو وہ اسلامی تہذیب. اسلامی تہذیب کے خد و خال کیا ہے وہ اب ان دو رکوعوں میں بیان ہو رہے ہیں. میں نے یہ تمیز اس لیے باندھی ہے کیونکہ آگے جو سورت آ رہی ہے سورہ کہف, اس میں ہم سمجھیں گے کہ دجالی فتنہ, اس سے بچاؤ کی وہ سورت. اور دجالی فتنہ جو آج ہے وہ یورپی تہذیب کی صورت میں دنیا پر مسلط, اور اس تہذیب کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں, یہ مادہ پرستانہ تہذیب ہے. اس نے اللہ, آخرت, روح سے رخ پھیر لیا ہے, اور ان کے نزدیک جو ہے صرف دنیا کی زندگی کی اصل اہمیت. تو بہرحال علامہ اقبال نے کہا تھا, کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا تہذیبی نظام, چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تر, اوپر سے بڑی چمک دمک ہے لیکن اندر انسانیت کا دم گھٹا ہوا, سود اور جوا اور شراب اور زنا اس کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی, اور فیملی لائف برباد ہو کر رہ گئی, سکون ختم ہو کر رہ گیا, تو اوپر سے بڑی ٹپ ٹاپ اور چمک دمک نظر آ رہی. تو بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے, اور میں اسے لا رہا تھا کہ 2001 میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا, امریکہ نے خود اپنی 2 بڑی بڑی جو بلڈنگیں گرائی, ٹوین ٹاور, اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد بش نے آ کر جو ہے وہ ورلڈ میڈیا پہ کہا تھا کہ دس از ناٹ اے وار اگینسٹ امریکہ, اٹس اے وار اگینسٹ اور سیولائزیشن, کہ یہ امریکہ کے خلاف جنگ نہیں ہے, یہ ہماری سیولائزیشن کے خلاف جنگ ہے. تو اصل میں ہمیں سمجھنا چاہیے, ایک طرف دجالی تہذیب ہے, اس کا مقابلہ صرف اور صرف اسلامی تہذیب کر سکتے. تو الحمد للہ ان دو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی تہذیب کے خد و خال بیان کیے. 15 جو ہے وہ آپ کہیں کہ اصول کامیابی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تہذیب ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پہلی بات آ رہی ہے, اس حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجیے کہ منتخب نصاب جو ہے ڈاکٹر سارے احمد صاحب نے قرآن سے مختلف پورشنز نکال کر ایک نصاب مرتب کیا, اور نصاب اس سوال پر ہے کہ دین ہے کیا, ہم سے کیا چاہتا ہے. تو اس میں بھی یہ جو ہم دو رکو پڑھ رہے ہیں, یہ منتخب نصاب نمبر 3 کے 4th درس ہے, اور آپ تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو منتخب نصاب حصہ نمبر 3 یہاں سے لے سکتے ہیں, اس میں تفصیل سے اس پر بحث آپ کو مل جائے گی. تو نمبر 1, پہلا اصول کامیابی, یہ اسلامی تہذیب کا خد و خال میں پہلا جو حصہ وہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تو فرما دیا آپ کے رب نے کہ تم نہیں عبادت کرو مگر اسی کی. تو اسلامی تہذیب کا سب سے اونچا لینڈ مارک ہے توحید, اور توحید کے مناظر ہیں جو اسلامی ریاست میں نظر آتے ہیں. آپ کو مساجد نظر آئیں گی, آپ کو اذان و اقامت کی آوازیں آئیں گی, آپ کو پردہ نظر آئے گا, اور شرک کی علامات آپ کو مسلمان ممالک میں نہیں نظر آئیں گی کہ مندر اور چرچ اور بت اور ننگ بلنگ مجسمے جو آپ کو غیر اسلامی تہذیب میں نظر آتے ہیں وہ آپ کو اسلامی تہذیب میں نظر نہیں آئیں گے. سب وجہ کیا ہے؟ توحید کی وجہ. تو توحید صرف ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اصول ہے جس پر اسلامی تہذیب جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اسی طرح نمبر دو فرمایا وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. مغربی تہذیب میں آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور معاشرے پر بوجھ بنتا جاتا ہے, اب اس کی اپنی سگی اولاد اسے کسی اولڈ ہاؤس میں جمع کراتی ہے, اب جو بہت بڑی کوئی احسان کر دیتی ہے تو سال میں ایک دفعہ 14 مئی رکھا گیا مدرس ڈے, کہ بھئی ویسے تو سارے سال نہیں پوچھتے ماں کو, کم سے کم 14 مئی کو ایک کارڈ تو ماں کے نام بھیج دو. اسے بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی, اور بڑا اچھا اس بچے کو سمجھا جاتا ہے جو سال میں ایک دفعہ اپنی ماں کو ایک کارڈ بھیج دے مدرس ڈے پہ. اسی طرح 21 جون رکھ دیا گیا فادرس ڈے, کہ باپ کو بھی سال میں ایک دن تو یاد کر لو, اور ایک دن اسے بھی جو ہے کوئی جو ہے فون کر لیا یا کارڈ لکھ کر بھیج دیا. یہ ہے مغربی تہذیب. جبکہ اسلامی تہذیب کیا ہے, یہاں جیسے جیسے والدین بوڑھے ہوتے رہتے ہیں یا ان کی عزت اور بڑھتی جاتی, بوڑھوں کی رسپیکٹ کرنا, ان کے سامنے سے جھکانا, ان کی اطاعت کرنا شریعت کے اندر اندر اس کا اسلام حکم دیتا ہے. تو فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, اگر پہنچ ہی جائے تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت میں ان میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں ہی. اشارہ یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ دونوں والدین بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں, ورنہ جو ہے ایک بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے. فرمایا فلا تقل لہما اف, تو ہرگز نہ کہنا ان سے اف بھی. اف ایک ناگواری کا انداز ہوتا ہے, اور یہ کوئی الفاظ نہیں ہے, صرف ایک جو ہے انداز ہے کہنے کا کہ اف, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اف بھی ان کے سامنے نہ کہنا. ولا تنہرہما, اور نہ ہی ان کو جھڑکنا. وقل لہما قولاً کریما, ہمیشہ ان سے نرمی سے ادب سے بات کرنا. امام غزالی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص تھا, وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے اپنے جو ہے وہ گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے کوے کو دیکھ رہا تھا, اور اس کا نوجوان بیٹا تھا. اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی کوا ہے. تو تھوڑا وقت گزر گیا, بوڑھے نے پھر آواز دی, اور اس نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب بیٹے نے کہا ابا جی کوا ہے. تو پھر تیسری دفعہ اس نے تھوڑی دیر بعد پھر آواز دی, بیٹا یہ کیا ہے؟ اس بیٹے نے کہا ابا جی آپ کو سمجھ نہیں آتا, کتنی دفعہ بتاؤں, کوا ہے کوا ہے کوا ہے. تو اس نے کہا بیٹا آج سے 17 سال پہلے تم چھوٹے سے تھے, اور اسی طرح اس دیوار پر ایک کوا آ کر بیٹھا تھا, اور تم نے مجھ سے کئی دفعہ پوچھا ابا جی یہ کیا ہے. میں نے ہر دفعہ محبت سے تم سے کہا کہ بیٹا یہ کوا ہے. تم آج میری 2 دفعہ پوچھنا برداشت نہیں کر سکتے. تو اصل میں والدین کی عزت بہت ضروری ہے. جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں مزاج میں چڑچڑاہٹ آتی ہے, اس سب کو برداشت کرنا نیکی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں والدین کے سامنے اس تک نہ کہو, اور مزید انہیں جھڑکنا تو اس سے بہت دور کی بات ہے, بہت بڑی بے ادبی اور گناہ کا معاملہ ہے کہ والدین کو جھڑکا جائے. تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ہمیشہ ان سے ادب سے بات کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور جھکائے رکھنا ان کے سامنے اپنی بازو بڑی مہربانی کے ساتھ, جیسے آدمی اپنے کسی سخت آقا کے سامنے جو جھک کر ادب سے کھڑا ہوتا ہے, ایسے والدین کے سامنے رہنا چاہیے. فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اس سب کے بعد اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا جبکہ میں چھوٹا تھا. تو اس لیے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین سے دل سے محبت اور ادب کرنا چاہیے. نمبر دو ان کی ہاتھ پاؤں سے اور مال سے خدمت کرنی چاہیے. نمبر تین شریعت کے اندر اندر ان کی فرما برداری کرنی چاہیے. گھر میں کوئی تقریب ہے, آپ چاہتے ہیں کہ بریانی پکے, والدہ یا والد چاہتے ہیں قورمہ پکے, تو کیا پکنا چاہیے گھر میں؟ ان کی بات ان کی خواہش کو اوپر رکھنا چاہیے, یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اسی طرح بخاری مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نیکی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے کہا وقت پر نماز ادا کرنا. پوچھا گیا اس کے بعد, آپ نے کہا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو یعنی سب سے پہلے اللہ کا اللہ کے حق کے بعد جو بیان ہو رہا ہے والدین کا حق. قرآن میں پانچ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا, تو والدین کا حق ادا کرنا چاہیے. اسی طرح پہ ان کا حق ان کے موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے, وہ یہ کہ ان کی نماز جنازہ آدمی خود پڑھائے اور ان کے آخری معاملات اپنے ہاتھوں سے کرے. اسی طرح ان کی وجہ سے جن کے جن سے رشتے ناطے ہیں, ان کے جو دوست ہیں سہیلیاں ہیں والدہ کی, ان کی بھی عزت کرتا رہے اور وہ رشتے ناطے نبھائے ان کے بعد, انہوں نے کوئی وعدہ کیا اسے پورا کرے, ان کا کسی پر قرض ہے وہ قرض اتارے, تو انہوں نے جو وصیت کی ہے اسے پورا کرے. اب ان کا ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ خود نیک زندگی گزار کر اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اگر ہم گناہ گاری والی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا ایک حصہ ہمارے والدین کو جا رہا ہے, اگر ہم نیک بن کر نیک زندگی گزاریں گے تو امید ہے کہ اجر و ثواب میں والدین کو بھی حصہ دیا جائے گا. اسی طرح ان کا ایک بہت بڑا حق ہے کہ دعاؤں میں انہیں یاد رکھا جائے, اور اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھائی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا ایسی جامع اتنی بہترین ہے کہ اگر والدین زندہ ہو تو بھی بہت عمدہ دعا, اور اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو بھی بہت اچھی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو یاد کر کے ہمیں روزانہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر ترغیب اخلاص ہے, ربکم عالم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں, ان تکونوا صالحین, اگر تم ہو نیک, فانہ کان للاوابین غفورا, تو بے شک اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بہت معاف کرنے والا ہے. والدین کے حقوق کے ساتھ اس آیت کا تعلق یہ ہے کہ بعض دفعہ والدین کوئی ایسی خواہش کرتے ہیں جو اولاد کے لیے پورا کرنا ممکن نہیں ہوتی, یا تو وسائل نہیں ہوتے ان کے, یا پھر وہ ان کی خواہش شریعت کے خلاف ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے ان کی خواہش تو پوری نہیں کی جائے گی, لیکن خواہش نہ پورا کرنے پر اللہ سے معافی مانگی جائے گی کہ اللہ میں نے انہیں ستانے کے لیے ان کی نافرمانی نہیں کی, بلکہ میرے وسائل نہیں ہیں, میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا, اس پہ اللہ آپ مجھے معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی معافی مانگنے والوں کو معاف فرماتے ہیں. اب تیسرا جو لینڈ مارک ہے اسلامی تہذیب کا, وہ یہ کہ اہل حق کو ان کا حق دیا جائے, اور فرمایا وآت ذی القربیٰ حقہ, اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق, تو جو جتنا قریبی ہے اس کا حق بھی زیادہ, سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. اسی طرح پہ بہن بھائی ہیں, بیوی بچے ہیں, پھر چچا پھپھو ہیں, اور اسی طرح پہ خالہ ماموں ہیں, اور یہ سرکل بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ دور کے بھی رشتہ دار ہوں تو ان کا حق ایک اجنبی کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو جو جیسا قریبی ہے, جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے, تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان کا حق ادا کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے کٹے تو مجھ سے جڑو, کوئی تم سے روکے تو مجھ سے دو. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں کہ یہ ملے گا تو میں ملوں گا, یہ دے گا تو میں دوں گا, اس نے ایک پلیٹ چھولے کی بھجوا دی, آپ نے بھی ایک پلیٹ چاول کی بھجوا دی, بھائی یہ کیا بات ہے؟ آپ کرتے رہیں چاہے وہ کرے نہ کرے, وہ ٹوٹ رہا ہے لڑائی کر رہا ہے, لیکن آپ جڑیں, آپ منائیں, آپ دوستی رکھیں. تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم غیروں کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے, اپنوں سے ہماری لڑائی ہے, رشتہ داروں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, اور بڑا غصہ اور نفرت ہوتی ہے. اور بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ بس سڑک پر آ جائے, رسوا ہو جائے, کچھ ہو جائے, میں اس کی مدد نہیں کروں. بھائی یہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے, اس کا حق بنتا ہے, اس کی مدد کرو, اور یہ اللہ کا تو یہی حکم ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اسی طرح رشتہ داروں کے بعد ذکر آ رہا ہے والمسکین وابن السبیل, اور اسی طرح مسکینوں اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو. اس لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے مسلمان معاشرہ تھا جس نے پبلک فیسلٹیز کا آغاز کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے جو ہے وہ مسافروں کے لیے سرائے بنائے گئے, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا, پبلک ٹوائلٹس بنائے گئے, اور یہ پبلک فیسلٹیز جو مکتب جسے ہم لائبریریز وغیرہ کہتے ہیں, اب یورپ آ گئے جو ہے وہ وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن ان کا آغاز کس نے کیا تھا؟ یہ مسلمانوں نے کیا, اور یہ انہی آیات کی وجہ سے ہوا ہے کہ مسکین کا بھی حق ہے, مسافر کا بھی حق ہے, اور معاشرے کے جو محروم طبقات ہیں ان کا بھی حق ہے. تو فرمایا ولا تبذر تبذیرا, یہ چوتھی اصول کامیابی بیان ہو رہا ہے کہ مال کو بیجا ضائع نہ کرو. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اور بے شک مال کو بیجا خرچ کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا, اور بے شک شیطان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. تو ایک مال کا صحیح خرچ ہونا چاہیے, جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا چاہیے, ضرورت پہ کم خرچ کرنا یہ کنجوسی کہلاتا ہے, اور ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس میں دو اصطلاحات آتی ہیں، ایک اسراف کہلاتا ہے کہ ضرورت ہے لیکن اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے، کھانا ضرورت ہے لیکن بھائی آپ نے ایک ڈش منگوا لی اس میں کھا لیا پیٹ بھر گیا، لیکن چار کھانے منگوا لیے تھوڑا تھوڑا کھایا باقی ضائع کیا، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. اور ایسی چیز پر خرچ کرنا جس کی ضرورت ہی نہ ہو وہ تبذیر کہلاتا. تو یہ غیر ضروری چیزوں میں مال خرچ کرنا، اب نکاح کرنا ضرورت ہے لیکن نکاح کرنے میں مائیوں اور مہندی یہ کوئی اسلامی چیزیں نہیں، یہ تو ہندوؤں کی تہذیب ہے، اس میں جو پیسہ برباد ہو رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ تبذیر ہے اور دکھاوا ہو رہا ہے اور اس میں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، سب تبذیر کے زمرے میں آتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تبذیر کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. بڑا اچھا کسی شاعر نے کہا ہے کہ تبذیر کرنے والوں سے غربا کی فریاد، کبھی ملے اپنے آپ سے فرصت کسی روز آ کر دیکھو ہماری یہ غربت، ایک ایک روٹی پہ ہے کتنوں کی شرکت، جو تمہارا ضیاء ہے ہماری ہے حسرت. جو ہم روٹی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کھانا بچ جاتا ہے کوڑے کے ڈرم میں ڈال دیتے ہیں، اس شہر کراچی میں ہزاروں لوگ ہیں جو یہ ٹکڑے کچرے سے اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ اسراف جو ہے معمولی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزیں ضائع کرنا، اور یہ باقی معاملات میں بھی ہے، صرف کھانے پینے ہی نہیں، اللہ کی جو نعمتیں ضائع نہیں ہونی چاہیے، انہیں استعمال کیا جائے، اور جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے وہ دوسروں وہ مستحقین تک پہنچایا جائے. ہمارے مال میں محتاجوں کا اللہ نے حصہ رکھا ہے، اور یہ اگر ہم ضائع کریں گے اس طرح تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس پر. پانچویں بات آ رہی ہے، فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، فرمایا اگر تمہیں اعراض کرنا ہی ہو ان لوگوں سے، ابتغاء رحمت من ربک، اور تم ابھی منتظر ہو اپنے رب کی رحمت سے، ترجوہ جس کی تمہیں امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو پھر ان سے نرمی کے ساتھ معذرت کرو. یہ پانچواں اصول کامیابی بیان ہو رہا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرتے رہتے ہیں، اب وہ حسب عادت آ گیا اور آپ ابھی آپ کا ہاتھ تنگ ہے، اور جو آپ کو امید تھی کہ بھئی تجارت میں یہ منافع ہو جائے گا وہ نہیں ہوا، تو پھر اسے جھڑکنا نہیں چاہیے. ہمارے عام اصول کیا ہو بھائی، تم آ گئے وہ اٹھا کے، جاؤ ابھی نہیں ہمارے پاس، جب دیکھو وہ اٹھا کر آ جاتے. تو اس طرح کی بات جو ہے اللہ کو ناگوار لگتی. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نرمی سے معذرت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں، انہیں بھلے طریقے سے کہیں کہ بھائی بھائی اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی مجھے سہولت دیتا ہے میں خود فون کر کے آپ کو بلاتا ہوں، یا میں خود آپ تک پہنچا دوں گا، تو اس وقت آپ میری معذرت قبول کریں. تو اس لیے ہمارے اسلاف نے بھی ایک طریقہ رکھا تھا کہ کوئی مانگ رہا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، تو ہم کہتے تھے کہ معاف کیجیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے اسے بھی گالی بنا دیا، ہم کوئی مانگتا ہم کیا کہتے ہیں، معاف کرو. تو یہ معاف کرو یوں تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو گالی ہے جس طرح ہم معاف کرو کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے ہیں کہ نرمی سے معذرت کرنی چاہیے کہ اسے تکلیف نہ ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، اسے برا نہ لگے. تو اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھٹا اصول کامیابی آ رہی ہے کہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا. فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور مت باندھو اپنے ہاتھ کو اپنے گلے میں بندھا ہوا. یہ استعارہ ہے بخل کے لیے، ہاتھ گلے میں بندھا ہوا ہے گویا جیب تک نہیں جا سکتا. تو جب ضرورت نظر آ رہی ہو، لوگ رل رہے ہوں اور آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہو، آپ ان کی مدد کر سکتے پھر بھی نہیں کر رہے، تو یہ کنجوس آدمی کہلاتا. فرمایا ولا تبسط ہاتھ البسط، اور نہ ہی اسے بالکل ہی کشادہ چھوڑ دو، بالکل ہی کھلا کہ سارا کچھ خرچ کر دیا، فتقعدہ ملوما محسورا، تو خود بیٹھ گئے افسردہ ہو کر اور جو ہے درماندہ ہو کر. تو اصل میں بیلنس ہونا چاہیے، متوازن راہ ہونی چاہیے، نہ کنجوسی کرو نہ اسراف کرو، درمیان کی راہ چلو. اللہ نے جو رزق دیا ہے، جو مال دیا، اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہے معاشرے میں، محل میں، رشتہ داروں میں، ان پر بھی دینا چاہیے. اللہ زیادہ دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں بھی زیادہ نکالیں. کچھ تنگی آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا نکال دیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا کم ہوا تو جو اللہ کی راہ میں پہلے نکالتے تھے وہ بالکل زیرو کر دیتے ہیں، وہ پہلے ہی بند کر دیتے ہیں کہ بھائی اس دفعہ جو ہے منافع کم ہوا ہے اس لیے یہ مت کم. بھائی جیسے اپنا کچھ کھانا پینا، اپنی ضرورتیں کچھ کم کی ہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں جو پہلے زیادہ نکالتے تھے اب کم نکال دو، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے بالکل ہی ہاتھ بند کر لینا. تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا ربی فراغ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ پسند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے لاکھوں کروڑوں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا دیتا ہے۔ تو فرمایا انہو کان بعبادہ خبیرم بصیرا، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو پاتا، آپ نے کچھ اسے لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے ایک چھوٹا موٹا کاروبار لگا کر دیا اور دیکھا کہ وہ وہیں زیرو پر آ گیا، تو اس کو لعنت ملامت نہیں کرنی چاہیے، بے اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے اس کے لیے کشائش۔ اگر آپ سونے کی دکان بھی لگا کر اسے دے دیں گے نا، وہ زیرو پر آ جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی مقدر میں کم لکھا ہے، اور جسے اللہ نے زیادہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہ کوڑا اٹھا کر بیچنے لگتا ہے کروڑ پتی ہو جاتا ہے، مٹھو اٹھا اٹھا کر بیچنے لگتا ہے تو پتا چلتا ہے ارب پتی بن گیا ہو۔ تو یہ تو مقدر ہے، اللہ نے جس کے لیے وسعت لکھ دی ہے رزق کی، وہ جو کرے گا کامیاب رہے گا، اور جسے اللہ نے تنگی لکھی ہے وہ جو کر لے تنگی دور نہیں ہوگی، کروڑوں بھی کما رہا ہوگا لیکن تنگ دست ہی رہے گا، وہ جیسے کما رہا ہے ویسے ہی خرچے ہو رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ جو تم کر سکتے ہو وہ کرتے رہو، باقی ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، تانے دینا، یہ تمہارا کام نہیں۔ آگے پھر ساتواں اصول کامیابی آ رہا ہے کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ پہلے اولاد کا ذکر فرمایا، آدمی والدین سمجھتے ہیں کہ اولاد کو ہم پال لیں، بچے کی ولادت ہوتی ہے اور والد صاحب سمجھتے ہیں کہ لو جی یہ خرچہ بڑھ گیا اب اس کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ جو رزق ہے وہ ہم انہیں بھی دے رہے ہیں، اور اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دو کہ تم اپنا رزق خود کما رہے ہو، تمہیں بھی جو رزق مل رہا ہے وہ ہم ہی دے رہے ہیں۔ تو بچوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے ان کے لیے، اور ایک بچہ اگر ایک منہ لے کر آ رہا ہے تو دو ہاتھ بھی ساتھ لے کر آ رہا ہے، تو اس لیے بچوں کا یہ قتل کرنا یہ بہت ہی نامناسب چیز ہے، اور اس وقت دنیا میں بڑے پیمانے پر یہ جرم کیا جا رہا ہے، ابارشنز لاکھوں کی تعداد میں شہروں میں ہو رہے ہیں، ملکوں میں نہیں شہروں میں، اور وہ حمل گرا دیا جاتا ہے جا کر، یورپ میں تو لیگل ہے کہ جو بھی جا کر آرام سے بس چاہے تو کر دے، جہاں پر اگر ناجائز بھی ہے تو بھی چھپ چھپا کر جو ہے یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ فیوٹیسائڈ یہ بہت کامن ہے، اسی طرح انسینٹیسائڈ، ایک سال کی عمر کے اندر اندر بچوں کو مار دینا، یہ بہت بڑی تعداد میں معاشرے میں ہو رہا ہے، اور اس وقت صرف ایشیا کے اندر سالانہ 1 لاکھ بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے، سالانہ 1 لاکھ بچیاں، اور اس میں بڑے نمبر ایک پر انڈیا ہے، اس کے بعد چائنا ہے، اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا میں باقاعدہ یہ مہم چلائی گئی ہے کہ عورتوں کے وقار کو کچھ بڑھایا جائے، اس لیے ہمیں ساتھی بتاتے رہتے ہیں، دوست بتاتے ہیں کہ وہاں جو فلمیں ڈرامے بنتے ہیں اس میں مرکزی کردار عورتوں کا دکھایا جاتا ہے کہ گھر بنانے والی، اسے رکھنے والی، تاکہ عورتوں کی کچھ عزت ہو معاشرے میں، ورنہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا بہت جلد اے نیشن ود آؤٹ وومن، یہ اسے خطاب ملنے والا ہے کہ عورتیں پسند نہیں ہیں، بچیاں پسند نہیں ہیں، بیٹے پسند ہیں، تو وہاں پر الٹرا ساؤنڈ میں بچے کی جنس بنانا بتانا قانوناً جرم ہے اس وقت انڈیا میں، کیونکہ اگر وہ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے تو حمل گرا دیتے ہیں وہاں خواتین۔ وہاں ایک زمانہ یہ تھا کہ بڑے بڑے بورڈز پر لکھا ہوتا تھا کہ چند ہزار دو اور لاکھوں بچاؤ، یعنی چند ہزار دے کر بچی جو پیدا ہو رہی ہے اسے ضائع کروا دو، ورنہ بعد میں جہیز کی صورت میں لاکھوں روپے دینے پڑیں گے، تو پورا معاشرہ اس میں لگا ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی کم حالت نہیں ہے، ہم بھی بچی کی پیدائش پر ایسے خوش نہیں ہوتے جیسے بیٹوں کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں، اور بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اولاد زیادہ کو بوجھ سمجھتے ہیں، دو بچے خوشحال گھرانہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، حالانکہ ساری چیزیں یہ یورپ نے اس کا اسٹارٹ کیا تھا، یہ جو ایک اصولی باتیں سمجھ لیں، وہ سارے طریقے جن سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے وہ حرام ہے ان کا اختیار کرنا، تو وہ طریقے جس سے جنہیں مانے حمل کہلاتے ہیں کہ اولاد پیدا ہونے میں رکاوٹ ہو جائے وہ مکروہ ہیں، اللہ کے رسول نے انہیں پسند نہیں فرمایا، اور اس کے نقصانات ہیں جو بہت سارے ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے۔ یہ جتنی قسم کی دوائیں جو منع حمل کے لیے آتی ہیں یہ سر درد سے لے کے کینسر تک کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں انسانی صحت جو ہے خواتین کی برباد ہو جاتی۔ پھر دوسرا آپ خاندان کے اعتبار سے دیکھیں، جب یہ منع حمل چیزیں عام ہوتی ہیں اور انسان اولاد پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو طلاق بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو اخلاقی زوال جو ہے تیزی سے بڑھتا ہے. زنا سے روکنے میں ایک بہت بڑا ڈر اور خوف ناجائز اولاد کی پیدائش ہے. تو اگر اس بڑے پتھر کو ہٹا دیا جائے اور نوجوانوں کو خوف ہی نہ ہو کہ جو ہے ان ناجائز تعلقات میں اولاد ہو سکتی ہے تو پھر ایسے معاشرے میں زنا بڑھ جاتا ہے اور بیرہ روی بڑھ جاتی جو ہو رہی ہے سب پوری دنیا میں. اسی طرح قومی سطح پر قحطِ رجال کی کیفیت ہوتی ہے. سب پورا یورپ جو ہے وہاں پر ان کی اپنی آبادی گھٹتے گھٹتے ختم ہونے کے قریب آ گئی اور ان کا جو انتظام اور نظام جو ہے باہر کے لوگ چلا رہے ہیں. امریکہ ہو یا بڑے بڑے یورپی ممالک ہوں اور وہ ویزے دے کر قابل لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے آپ. پورا نظام ان کے ہاتھوں میں. قحطِ رجال ہے, لوگ ہی نہیں ہیں کام کرنے والے. بوڑھوں کے معاشرے کہلاتے ہیں یورپ کنٹریز. یعنی آپ دیکھیں گے 50 سے 70 سال کی عمر کے لوگ میجورٹی میں, یعنی 70% لوگوں کی عمریں جو ہیں وہ بڑی ہیں اور 14 سے 30 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ 30% ہیں. جبکہ مسلمان ممالک میں ریورس ہے اس کا. ہمارے یہاں 70% آبادی ینگسٹرز کی ہے 15 سے 30 سال کی عمر اور صرف 30% آبادی بوڑھوں کی. تو یہ وہ چاہتے ہیں اسے ریورس کیا جائے. اس لیے سارے مسلمان ممالک میں جو ہے مان حمل چیزیں اور یہ فیملی پلاننگ یہ بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے کیونکہ ان کے اپنے ہاں تو اولاد ہو نہیں رہی. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اولادیں نہ ہوں. یورپ میں لوگ شادیاں ہی نہیں کر رہے, جائز بچے تو بڑی تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں. ساری زندگی جو ہے وہ زنا پر گزرتی رہتی ہے. لیونگ ٹوگیدر بغیر نکاح کیا ایسے ہی ساتھ ساتھ رہتے رہتے ہیں چالو, اور اس میں ناجائز اولاد تو ہو جاتی ہے, جائز اولاد جو ہے وہ نہیں ہوتی. بل کلنٹن کو کہنا پڑا تھا کہ ان قریب ہمارے ملک میں اکثریت ناجائز بچوں کی ہوگی. تو یہ حال ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کے ناخن دے. یہ کام کیوں کیا گیا تھا؟ یورپ نے شروع کیا تھا اور اس وجہ سے کہ ہم نے بڑے بڑے کارخانے لگائے, انڈسٹریز لگائی ہیں, انہیں چلانے کے لیے مین پاور کی ضرورت ہے. 50% خواتین ہیں, یہ گھر میں نہ بیٹھے یہ آ کر ہمارے اداروں میں کام کریں. اور یہ کیسے آئے گی خاتون جبکہ عاملہ ہو؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں نکالی تھی. لیکن انہیں کتنا فائدہ ہوا؟ اکانومی میں 10 سے 15% فائدہ ہوا, لیکن ہیومن ریسورس ڈپلیشن میں 80% لوگوں کی تعداد کم ہو گئی کیونکہ بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے. تو فائدہ کم ہوا ہے, نقصان بہت ہوا ہے. اس لیے آپ پورے یورپ میں بچہ پیدا کرنے پر جو ہے وہ وظیفے دے رہے ہیں, الاؤنسز دے رہے ہیں اور انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ شادیاں کرے, بچے پیدا کرے. مسلمان ممالک میں کہتے ہیں بچے پیدا ہی نہ کرو, اور یہاں تیسرے بچے کو جب تیسرے حمل کے ساتھ ہاسپٹل جاتے ہیں تو ڈاکٹرنی سے لے کر نرس تک اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے ایسے شوہر کو ڈانٹنا کہ بھئی تم نے تیسرا کیوں کر لیا, دو ہی بہت تھے. اور یہ قومی خدمت سمجھی جاتی ہے لوگوں کو اولاد نہ پیدا کرنے کی طرح مائل کرنا. تو یورپ اپنے لیے کچھ اور چاہ رہا ہے, ہمیں کچھ اور راہ دکھا رہا ہے. تو اصل میں بچنا چاہیے. اس کا حل کیا ہے؟ اسلامی معاشرت کو اختیار کیا جائے. اور یورپ نے اسے کیوں لیا تھا؟ کہ انہیں معیار زندگی بلند کرنا تھا, عیاشیوں کی زندگی گزارنی تھی, اس لیے ساری چیزیں لے کر آئے. عورت کو گھر سے نکال کر بازار میں کھڑا کرنا تھا, اس لیے لے کر آئے. تو ہمیں یہ نہیں چیزیں کرنی. اسلام نے ذمہ داری مردوں پر لگائی ہے پیسہ کمانے کی, عورتوں پر نہیں لگائی. عورتوں کو کہا تم آرام سے گھر میں بیٹھو. تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ نمبر ایک, اسلامی معاشرت کو اختیار کیا جائے. نمبر دو, پیداوار کے ذرائع کو بڑھایا جائے. اور نمبر تین, چیزوں کو صحیح طرح تقسیم کیا جائے. چند لوگ ہوتے ہیں جو مارکیٹ سے سارا کا سارا چاول اٹھا لیتے ہیں, اس لیے چاول کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں پر پابندی لگائی جائے. یہ جو بیجا ذخیرہ اندوزی ہے اور یہ مارکیٹنگ کے جو بڑے بڑے اسلام کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں, اگر ان کا سدباب کیا جائے تو آج بھی پیداوار میں کمی نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان جو کچھ پروڈیوس کر رہا ہے سب باہر چلا جاتا ہے, یہاں تو کچرا بچتا ہے جو ہم لوگوں کو اب کئی گنا قیمت پر مل رہا ہے. تو بہرحال اگر چیزوں کی صحیح ڈسٹریبیوشن ہو تو چیزوں کی نہ پہلے کبھی کمی رہی ہے نہ آج کمی. تو فرمایا جا رہا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے. نحنو نرزقہم ویاکم, ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطاً کبیرہ, بے شک یہ اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو فرمایا ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ. انہو کان فاحشہ, بے شک یہ بہت ہی بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا, اور بہت برا راستہ ہے. جن معاشروں میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں. لوگ تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں ان سارے معاشروں میں جہاں جناح ہے ایڈز جیسی بیماری کا کروڑوں ڈالر خرچ کر کے بھی حل نہیں نکلا آج تک, اور جس طرح سسک سسک کی موت ہوتی ہے وہ سب کے سامنے, اور اس کے علاوہ بے شمار بیماریاں ہیں جو اس طرح کے جرائم کے ساتھ اللہ معاشرے میں پیدا کر دیتے ہیں, ہلاکتیں ہوتی ہیں, تو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہاں خاص بات یہ کہی گئی ہے, یہ نہیں کہا زنا نہ کرو, کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو اسلامی معاشرے میں زنا سے روکنے کے لیے سات کام کیے جاتے ہیں. نمبر ایک, نکاح کو آسان کیا گیا اسلامی معاشرے میں, اور نکاح کتنا آسان ہے کہ تھوڑا سا مہر. نکاح میں تین کام کرنے, نمبر ایک نکاح کا اعلان عام ہو, نمبر دو مہر طے ہو, نمبر تین لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے ولیمہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ اپنا ولیمہ اس طرح کیا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر سے جو قریبی ساتھی تھے تھوڑی تھوڑی سی چیز لے آئے, سب نے مل کر کھا لیا, ولیمہ ہو گیا. ایک موقع پر ایک ہی بکری آپ نے ذبح کی اور اسی سے ولیمہ کر دیا. یہ جو ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے, تو یاد رکھیے جن معاشروں میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے وہاں زنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے, فطرت سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا. ہمارے نوجوانوں کو اللہ نے تقاضا رکھا ہے ان کے اندر, اور ہم تو اب یہ کر رہے ہیں کہ انہیں علیحدہ کمرہ دیا ہوا ہے, انہیں کیبل دیا ہوا ہے, انہیں کمپیوٹر دیا ہوا ہے, اور ساتھ یہ کہا ہوا ہے کہ تمہاری شادی اس وقت ہوگی جب تعلیم مکمل کرو گے, کما کر لاؤ گے اور یہ شادی کا خرچہ اٹھا سکو گے. مطلب یہ کہ 25, 26, 27, 28, 30 سال کے بعد شادی کریں گے, جبکہ یہ نکاح کی ضرورت 15-16 سال سے شروع ہو جاتی ہے اس کا تقاضا. تو ہم اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو کون سا رستہ دکھا رہے ہیں؟ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اگر بچے بگڑتے ہیں وہ یہ گناہ کر لیتے ہیں تو اس کا ایک حصہ باپ کے حصے میں بھی جاتا ہے, کیونکہ اس نے موقع نہیں دیا, جائز ذریعے سے جو ہے اس نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی تو ناجائز سے وہ پوری کرا. اس لیے میں آپ کو چند حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے نوجوانوں, تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے, کیونکہ یہ نگاہوں کی حفاظت کا اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ, اور جو کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے نکاح کرنے کی تو وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے, کیونکہ یہ نفلی روزے شہوت کو توڑ دیتے ہیں. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, نکاح کرنا سنت اور عبادت. اسی طرح مسلم شریف کی روایت اور بخاری میں, بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے بے رغبتی برتی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ نکاح کو آسان کیا جائے. ایک اور مصیبت ہم نے پالی ہوئی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں بیٹیاں بھی دی ہیں تو ہم کہتے ہیں پہلے بیٹیوں کی شادی ہوگی. تو فرض کریں میں بھی اپنی بیٹی کے رشتے کے انتظار میں ہوں, آپ بھی اپنی بیٹی کے رشتے کے انتظار میں ہیں, آپ کے بھی جوان بیٹے میرے بھی جوان بیٹے ہیں, تو پھر کیسے معاملہ چلے گا؟ کوئی تو اپنے بیٹے کی پہلے شادی کرے گا تو دوسرے کی بیٹی جو ہے وہ جائے گی. یہ کہاں اسلام کہتا ہے, یہ ہم نے خود اپنے اوپر باندھے. اب وہ بچیوں کے پہلے نکاح ہوں گے بعد میں بیٹوں کے ہوں گے, تو آپ بھی بیٹوں کو لے کر بیٹھے ہوئے, میں بھی بیٹھا ہوں, آپ کی بچی بھی انتظار میں, میری بچی بھی انتظار میں. تو بھئی یہ چیزیں چھوڑنی چاہیے, یہ جائز تقاضا ہے, اسے جائز ذریعے سے جلد پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, ورنہ پھر یہ سب کیبل ویبل دے کر پھر ہمارا تقاضا, موبائل بھی آ گئے اور کیا نہیں ہے موبائل کے اندر, پھر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بڑی پاک صاف پاک صاف رہے, کیسے رہے گی؟ جلد سے جلد اس کی ضرورت پوری کرنی چاہیے, اور جب تک یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کی چیزیں اتنی آسانی سے اور اتنی تنہائی میں نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دوسرا, جیسے میں نے کہا کہ سات اہتمام کرتا ہے اسلامی معاشرہ زنا کے قریب جانے سے روکنے کے لیے. پہلا ہے نکاح آسان, دوسرا ہے دل کا پردہ جسے ہم شرم و حیا کہتے ہیں, تیسرا ہے آنکھوں کا پردہ جسے غزل بصر کہتے ہیں, چوتھا ہے جسم کا پردہ جسے ستر و حجاب کہتے ہیں, اور پانچواں ہے معاشرے کا پردہ جسے سیگریگیشن کہتے ہیں, اور چھٹا ہے جنسی ہیجان پیدا کرنے والی چیزوں پر پابندی. اسلامی معاشرہ ہوتا تو انٹرنیٹ اور کیبل اور یہ سارے جو میڈیا الیکٹرانک اور پرنٹ ان پر پابندی ہوتی, اور اس طرح کی حرکتوں کرنے والوں کو شدید سزا ملتی. یہ شیطانی کام مسلمان معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے کیا گیا. آپ کوئی ایجوکیشنل چینل لیں تو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں, اور فحاشی اور یعنی فری میں دے رہے ہیں. وہ میں اس وقت آپ یورپ میں کہیں چلے جائیں یہ سارے چینل فری نہیں ملتے, ہر چینل کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے, ایک ایک چینل کی علیحدہ فیس دینی پڑتے ہیں, اور ہمارے ملک میں 150 میں آپ 200 چینل دیکھیں, وہ بلکہ فری دے جاتا ہے کہ دیکھتے رہیں پھر بعد میں پیسے دے دیجیے گا, کیونکہ انہوں نے جس بلی کی اپنی دم کٹی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ باقی ساری بلیوں کی دم کٹ جائے, تو یہ ایسے ہی نہیں دے رہے وہاں میں فری, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیڑا غرق ہو, ان کی یہ جو گھر رہ گئے ہیں آباد, ان کی فیملی لائف رہ گئی ہے وہ ختم ہو, ہماری طرح یہ بھی رولے زمانے میں, اس لیے انہوں نے ساری چیزیں عام کی. دوسرا جیسے بات آئی کہ وہ دل کا پردہ ہے, شرم و حیا, اسے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, الحیاء من الایمان, آپ نے کہا حیا ایمان میں سے, اور آپ متفق و نلہ روایت ہے, آپ نے فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے, ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے, شرم و حیا ختم ہوتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. تو اب وہ ہم سے یہ کفار یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ایمان چھوڑ دو, وہ کہتے ہیں بے حیا بن جاؤ, تو جب بے حیا بنیں گے تو ایمان خود ہی چلا جائے گا, انہیں اتنا پتہ ہے. اسی طرح متفق علیہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر, اور یہ حیا شرم و حیا یہ نہیں لاتی سوائے خیر اور بھلائی کے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم یستحی فاسنا ما شئت, اگر تم میں شرم و حیا نہیں ہے تو جو مرضی کرتے پھرو, پھر تو ننگا ناچ ناچو, جب بے شرم ہو بے حیا ہو تو پھر کیا فرق پڑتا ہے تمہیں, تو اس لیے حیا کی بڑی ضرورت ہے. تو اس لیے اسلامی معاشرے میں دل کا پردہ ہے, شرم و حیا اسے عام کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی بھی ساتھ میں بے تکلف ہوں جبکہ اولاد قریب ہو, تو یہ تو عجیب ہی معاملہ ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ٹی وی بچپن میں دیکھا ہے, ڈرامے میں بھی اگر کوئی ڈائلاگ اس طرح کا آتا تھا چچورا تو بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور یہ دیکھو کیسا اس نے ڈائلاگ بولا, یا ہاتھ ہی پکڑ لیتے تھے تو عجیب لگتا تھا. اب کیا کچھ نہیں ہو جاتا, پوری فیملی بیٹھ کر دیکھ رہی ہے, والد بھی بیٹھے ہوئے, والدہ بھی بیٹھے ہوئے, اولاد بھی بیٹھی ہوئی, اور مناظر چل رہے ہیں ٹی وی پہ, اور حس نہیں ہے, آہستہ آہستہ حس مٹتی جا رہی ہے ہماری. وہی حال ہو جائے گا جو یورپ کا ہے, کیا نہیں دکھا دیتے وہ اور آرام سے بیٹھے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح تیسری چیز ہے نظر کا پردہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ نور میں ہم پڑھ لیں گے, غض بصر کا حکم ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی, نظر کی حفاظت کرو. مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہے نامحرم عورتوں کو دیکھیں, اسی طرح عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہے نامحرم مرد کو دیکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے, اچانک کہیں نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لینی چاہیے, نظر جھکا لے, چہرے کو دوسری طرف پھیر لے. لیکن یہ نہیں کہ جہاں پر آدمی نے جو ہے کوئی کشش محسوس کیا وہاں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے, یہ اسلامی تہذیب نہیں, اس سے منع کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے, دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, لگاوت کی بات چیت زبان کا زنا ہے, آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے, ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ اور پاؤں کا زنا ہے, بدکاری کی یہ ساری تمیزیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرم گاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. تو یہ جو ہے ان سب کا پاس کرنا چاہیے, اسلامی معاشرہ جو ہے اس طرح کھلی چھوٹ نہیں دے دیتا. پھر چوتھا طریقہ کیا ہے, جسم کا پردہ, ستر و حجاب کے احکام ہے اسلام میں, مردوں کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے, مردہ انسان کبھی نہیں دیکھنے کی اجازت. تو زندہ جو ہے چڈیاں پہن کے گھوم رہے, ایک زمانے میں تو ہمارا ڈیفینس میں جو مسجد ہے ایک صاحب جاگنگ کر رہے تھے, انہیں خیال آیا ہوگا جو فجر کی جماعت کھڑی آ کر کھڑے ہو گئے, چڈی پہنی ہوئی ہے, اور جو جماعت میں آ کر کھڑے ہو گئے, آہستہ آہستہ ہی سیمٹ گئی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ ستر ہوتا کیا ہے. تو نیکر پہن کر میچ ہو رہا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, بیٹیاں بھی موجود ہیں بہنیں بھی, اور نیکر پہنی ہوئی ہے, بھائی ستر تو چھپا لو اپنا. تو ستر چھپانا چاہیے, ستر دیکھنا دکھانا دونوں گناہ ہے. خاتون کا ستر کیا, پورا جسم سوائے چہرے کی ٹکیا کے, کلائیوں تک ہاتھ کے, تخنوں سے نیچے نیچے پیر کے, باقی سارا جسم چھپا ہونا چاہیے, والد صاحب سے بھی اور بیٹوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی. تو ان سب کیسے یہ ہوگا جب ہم کوشش کریں گے, جا کے گھروں میں بتایا جائے گا, خود اس کا اہتمام کریں گے پھر جا کے چیزیں آئیں گی. ہمارے جو ہم سے پچھلی نسلیں تھیں وہ اس کا اہتمام کرتی تھی, اور جیسے جیسے ہم آ رہے ہیں تو نالائق سے نالائق جو ہے نسلیں آ رہی ہیں, ہم نے تو کسر ہی نہیں چھوڑی ہے بےودگی کی اور اڑیانی کی. اسی طرح پھر پورے معاشرے کا پردہ ہے, معاشرے کا پردہ کیا ہے کہ مخلوط محفلیں اسلامی رنگ نہیں ہے، مرد بھی ساتھ ہے، عورتیں بھی ساتھ ہیں، بے پردہ سب بیٹھے ہوئے ساتھ، لطیفے چل رہے ہیں، مذاق ہو رہے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں. اسلام کہتا ہے سیگریگیشن ہونی چاہیے. ایک زمانے میں مسلمانوں کے گھر ہی سیگریگیشن میں بنتے تھے، مردان خانہ علیحدہ ہوتا تھا، زنان خانہ علیحدہ ہوتا تھا، بیٹھک ہوتی تھی گھر کے اندر، ایک کمرہ ڈرائنگ روم ہوتا تھا جو علیحدہ سے ہوتا تھا، جہاں خواتین کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، خواتین گھر کے اندر ہوتی تھی. اب تو کھلا ڈرائنگ روم ہوتا ہے، سامنے کچن ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، اور وہ مہمان بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہے ہیں کہ خاتون کیا کر رہی ہے ڈرائنگ روم میں، کہاں چلتے رہے ہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، کیا ہماری تہذیب تھی، ہم نے اسے چھوڑ کر مغربی تہذیب اختیار کر لی، اور کیا کیا بگاڑ ہے جو آج معاشرے میں نہیں ہے. لوگ آتے ہیں مولوی صاحب کوئی جو ہے وہ ایسا جو ہے ہمیں کوئی بات بتائیں کہ باپ جو ہے وہ اپنی سگی بیٹی سے اس کا دل جو ہے وہ ہٹ جائے. تو یہ چیزیں ہم بتانے کی کہتے ہوئے بھی زبان اٹکتی ہے کہ الفاظ ڈھونڈتا آدمی کن الفاظ میں اس بات کو بیان کرے. باپ اور بیٹی کا تقدس پامال ہو گیا ہے، ماں اور بیٹے کا تقدس مٹ گیا ہے، سگے بہن بھائیوں کا تقدس نہیں رہا ہے، تو باقی کیا رشتے رہ جائیں گے بھائی، کسی کا پاس ہی نہیں ہے، لگے ہوئے بس تھوڑی سی تفریح چاہیے، اس تفریح میں پوری زندگیاں تباہ کر لیں. تو معاشرے میں بھی سیگریگیشن ہے. آج کل افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، بھائی افطار کر رہے ہو، اتنی روزہ رکھا ہے، سیگریگیشن تو کرو، نامحرم سب بیٹھے ہوئے ساتھ افطار ہو رہا ہے، اللہ گلا چل رہا ہے. تو سیگریگیشن کا حکم ہے اسلام میں، مردوں کا دائرہ کار علیحدہ، خواتین کا علیحدہ. ٹھیک ہے، آپ نے انڈسٹریوں میں لے کر ہی جانا ہے خواتین کو، ان کے یونٹ علیحدہ بنائیں، جہاں پر مزدوری بھی خواتین کر رہی ہوں، سپروائزر بھی خواتین ہوں، افسر بھی خواتین ہوں، گارڈ بھی خاتون ہی کھڑی ہوں، تو ٹھیک ہے، تو جائز ہے. سیگریگیشن اگر کر لیں تو سارے کام ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر سار احمد رحمتہ اللہ علیہ کہتے تھے کہ پرائمری ایجوکیشن پوری کی پوری خواتین کو دے دو، بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے، اور خواتین کے اندر جو ہے وہ ممتا ہوتی ہے جو مرد کے اندر نہیں ہوتا، وہ یہ پورا کام جو ہے انہیں کو دے دو. لیکن جب سیکنڈری اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس میں سیگریگیشن کرو، لڑکیوں کے لیے علیحدہ بناؤ، لڑکوں کے لیے علیحدہ بناؤ، ورنہ پھر یہ معاشرہ بگڑے گا، جو فساد مچے گا تو کوئی اصلاح ممکن نہیں ہوگی. جس طرح آج اسلام سے دور معاشروں کا حال ہے، جس بگاڑ کی حد تک پہنچ گئے تو کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے. پہلے انہوں نے کالج میں لڑکے لڑکیوں کو بتایا کانڈمز کیسے استعمال کرنے چاہیے، سیف سیکس کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، انہیں یہ تو پتا ہے یہ زنا کریں گے ہی کریں گے، لیکن انہیں تعلیم تو دو کہ کیسے محفوظ رہے. پھر کہا کہ نہیں سیکنڈری ایجوکیشن میں لے کر آؤ، یہ تو بچے پہلے ہی انوالو ہو جاتے ہیں. اب پرائمری اسکول سے بھی نیچے آ گئے، کنڈر گارڈن جب ہم اے بی سی ڈی پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ سیکس ایجوکیشن دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. یہاں تک معاشرہ گر چکا ہے، ابھی بھی سنبھلنے پر نہیں آ رہا. تو ہم ہوش کے ناخن لیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، اپنے گھروں میں ہم نے خود یہ چیزیں لا کر رکھی ہوئی ہیں، رسالے اور کیبل اور کیا کیا، اور ہم کتنا ٹی وی دیکھتے ہوں گے، ہمارے سامنے آ گیا احتیاط کر بھی لی گھر والوں نے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور کہاں وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے رات بھر کیا کیا کیبل پر چل رہا ہے، کون پوچھنے والا ہے. ان چیزوں کی احتیاط نہیں کریں گے یہ معاشرے تباہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ ولا تقرب الزنا، زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے. ایسے برا راستہ کیوں کہا گیا؟ جن معاشروں میں زنا عام ہو جاتا ہے تو شوہر اور بیوی کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں رہتا کہ میں تو گھر سے چلا گیا ہوں، پیچھے پتہ نہیں کون کون آیا ہوگا، بیوی کو شوہر پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ گھر سے تو نکلا، پتہ نہیں کس کس سے اس کی یاریاں دوستیاں ہیں. اسی طرح اولاد کے بارے میں شوہر کو شک ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میری بھی ہے کس کی ہے، پھر وہ محبت اولاد کو نہیں دیتا، وہ قربانی اولاد کے لیے نہیں کرتا جو کرنی چاہیے. اولاد اس ساری کیفیت کو محسوس کرتی اور پھر بدلہ لیتی ہے والدین سے بڑے ہونے کے بعد. یورپ کی تصویر دیکھیں، 18 سال میں بچوں کو نکال دیتے اور بچے والدین کو پلٹ کر نہیں پوچھتے. یہی تصویر ہمیں اپنے معاشرے میں چاہیے، نہیں چاہیے تو اسلامی معاشرہ اختیار کرنا پڑے گا. ستر ایجاب کے اور شرم و حیا کے یہ ساری پابندیاں اختیار کرنی پڑیں گی، اور یہ سارے جو شیطانی ہتھ کنڈے انہیں نکال باہر کرنا پڑے گا. دیکھیں اس وقت تو یورپ میں لوگ کہہ رہے ہیں ٹی وی کو نکالو گھروں سے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے کافر ہے، لیکن وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ سب سے بڑی خباثت یہ ٹی وی. ہم تو پھر مسلمان اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمت کرنی چاہیے ان چیزوں سے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا ٹی وی گھر میں نہیں ہو. ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن کے گھروں میں الحمدللہ نہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے بچے کوئی تعلیم میں پیچھے نہیں ہے، بلکہ آگے ہی ہیں باقیوں سے, وہ کوئی ان کی جو ہے وہ کامن یا یہ آپ کہیں کہ دنیاوی معلومات کوئی کم نہیں ہے ان کی. تو بہت سارے ذرائع اللہ نے دیے ہوئے ہیں جن سے علم حاصل ہو سکتا ہے. اور ٹی وی کیا ان دے رہا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نیشنل جیوگرافی کے لیے لگایا ہوا. بھائی نیشنل جیوگرافی کیا بتا رہا ہے, وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں افریقہ میں رہنے والا بندر اس طرح تو ملا رہا ہے, ایشیا میں رہنے والا اس طرح ہلا رہا ہے. یہ ایجوکیشن ہے, یہ تعلیم ہے. تعلیم تو قرآن و سنت ہی ہے. تو جانور کس طرح چل رہے ہیں, کس طرح رہ رہے ہیں, بھائی کیا کرو گے ان کا؟ قرآن اور سنت کی طرف آؤ, جو انسان بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں. تو ہم نے سب کچھ بننا سیکھ لیا, انسان بننا نہیں سیکھا. وہ سیکھیں گے جب دین کی تعلیمات کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. تو فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, مت قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ. اور ہم نے سمجھا حق کے ساتھ قتل کیا ہے, کہ جنگ میں جو ہے وہ دشمنوں کو قتل کرنا, قصاص میں قاتل کو قتل کرنا, شادی شدہ زانی کو قتل کرنا. تو وہ ایک شک رہ گئی تھی کہ اسلام نے تو بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں زنا سے بچانے کے لیے. یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہے, انہوں نے زنا کیا 100 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا تو اسے رجم کیا جائے, پتھر مار مار کے ہلاک کیا جاتا. آدمی کہتا ہے ایک ہی دفعہ گولی مار دو تو جان چھٹ جائے, لیکن نہیں, پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. ایک دفعہ یہ سزا دیکھ لینا تو کئی دن نیند نہیں آئے گی, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, اتنی سخت سزا ہے. سزا اس لیے ہے کہ ایک دفعہ سزا ہو اور لاکھوں کو جو ہے عبرت ہو جائے. تو سخت سزائیں رکھی گئی ہیں تاکہ آدمی 100 دفعہ سوچے یہ جرم کرنے سے پہلے. فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, مت قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ. اور حق میں 6 موقع ہیں جن میں قتل کیا جا سکتا ہے, دشمن کو میدان جنگ میں, اور اسی طرح قاتل کو قصاص میں, شادی شدہ زانی کو, اور تیسرا اسلامی معاشرے کے باغی یا ڈاکو کو, مرتد کو, اور چھٹا گستاخ رسول کو. ان کے علاوہ جان کسی کی نہیں لی جا سکتی. فرمایا ولا تقتل ومن قتل مظلوما, جو کوئی قتل کیا جائے مظلوم, فقط جعلنا لولیہ سلطانا, تو ہم نے اس کے وارث کے لیے بنا دیا ہے جو ہے وہ اختیار. اب یہ کسی نے کسی کے بھائی کو قتل کر دیا, اب جو ورثہ ہے اس مقتول کے انہیں اللہ نے حق دیا ہے, چاہے تو قاتل سے بدلہ لے لیں اسے قتل کرنے, یا اس سے خون بہا کے پیسے لے کر اس کی جان چھوڑ دیں, یا ایسے ہی معاف کر دیں. تو فرمایا کہ ہم نے ورثہ کو دیا ہے, ہمارے ملک میں یہ حق صدر کو حاصل ہے, وہ جسے چاہے جو ہے وہ آزاد کر دے. بھائی میرا بھائی قتل ہو گیا, میرا رشتہ دار قتل ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ قاتل کو سزا ملے, لیکن صدر پاکستان چاہتے رہا کر دیا جائے وہ رہا کرے. اللہ نے حق جو ہے وہ ورثہ کو دیا, اور یہاں حکومت وقت دے رہی ہے صدر کو. بھائی تم کون ہوتے ہو یہ وقت چھیننے والے ورثہ سے؟ اسی طرح فرمایا فلا یسرف فی القتل, اور قتل کا بدلہ لینے میں اسراف نہ کرو. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی قبیلے کا ایک آدمی مارا گیا, وہ کہتے تھے اب ہم تمہارے 2 ماریں گے, ہمارا ایک تمہارے 2 کے برابر. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے معصوم رشتہ داروں کو بھی ساتھ قتل کر دیتے, پورے خاندان کو قتل کر دیں. اسراف کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے تلپا تلپا کر مارنا, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خوب آ لے لیا بعد میں اسے قتل بھی کر دیا. تو سب اسراف میں آتا ہے. تو بدلہ لینا ہے تو بس پھر صحیح طریقے سے لو, اور اس میں اسراف نہ کرو, ظلم اور زیادتی نہ کرو. فرمایا انہ کان منصورا, بے شک اس کو اس کی مدد کی گئی ہے. اور 10واں جو ہے سورہ کامیابی آ رہا ہے, ولا تقربوا مال الیتیم, قریب بھی نہ جاؤ یتیم کے مال کے, الا باللتی ہی احسن, مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو. مال کی حفاظت کے لیے قریب جا سکتے ہیں, مال کو بڑھانے کے لیے تجارت میں لگا کر, لیکن حفاظت کے ساتھ ایسے نہیں بس لگایا اور سب ضائع کر دی. چلتی ہوئی تجارت جہاں امید ہو کہ یہ مال میں اضافہ ہوگا تو اس میں لگانا پسندیدہ ہے. حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو, جب جوان ہو جائے ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے, جو منافع اس مال سے کمایا وہ بھی ان یتیموں کا حصہ ہے وہ انہیں دے دیا جائے. تو فرمایا نمبر 11 وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اور پورا کرو عہد کو. تو 15 اصول کامیابی ہیں, 11واں اصول کامیابی وعدے پورے کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, بے شک وعدوں کے بارے میں باز پوش ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے فلاں سے وعدہ کیا تھا کیوں نہیں پورا کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وعدہ وہ ہوتا ہے جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ کروں گا. وعدہ کہتے ہیں جب آپ اقرار کر لیں. کسی نے آپ سے کہا بھئی کل یہ کام ہو جائے گا, آپ نے کہا جی ہو جائے گا, یہی وعدہ ہے. یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کل یہ کام ہو جائے گا, پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تو وعدہ کیا ہی نہیں. بھئی ہاں کہہ دینا ہی وعدہ ہوتا ہے. تو جب آدمی نے ہاں کہہ دیا اب وعدہ ہے, اسے پورا کرنا چاہیے. ہاں آپ کسی وجہ سے نہیں پورا کر سکتے تو اسے پہلے بتا دیں, میں نے آپ سے کہا تو تھا لیکن کل کام نہیں ہو سکے گا, پرسوں ہو جائے گا. یہ نہیں کہ وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, دو گھنٹے ہو گئے, تین گھنٹے ہو گئے, اب اس نے آپ سے پوچھا بھی کام نہیں ہوا, اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا. بھئی اسے تکلیف پہنچائی آپ نے, اس کی باس پرس ہوگی. تو وعدہ خلافی بہت بڑے جرائم میں سے. بارواں سنے کامیابی, وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, اور پورا کرو ماپ جب کہ تم ماپو. تو ایک تولنا ہوتا ہے ایک ناپنا ہوتا ہے, تو جو بھی ناپ سے دے رہے ہو چیز اسے پورا پورا کرو. اور نمبر 13, وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور وزن کرو پوری سیدھی دنڈی کے ساتھ, ایسا نہ ہو کسی کا حق مان لو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہی بہتر ہے آخرت کے انجام کے لحاظ سے بھی یہی اچھا ہے. 14 اصول کامیابی, وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, مت پیچھے پڑو ان چیزوں کے بارے میں جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ, بے شک یہ سننے دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں, کلو علائے کا کان عنہ مسئولہ, ان سب کے استعمال کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی. تو یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ انسان کا عقیدہ کامل علم کے اوپر ہونا چاہیے, وہم اور گمان پر نہیں ہونا چاہیے. اب پہلے تو ہم سمجھتے تھے معاشرے میں یہ مذاق ہے, لیکن اب تو پتہ چلا بڑے سیریس ہیں. ہمارے وزرائے یعنی وزیر اعظم ہوروسکوپ دیکھ کر معاملہ کرتے ہیں. ان کے ہوروسکوپ میں آتا ہے کہ اب سمندر کے کنارے رہے تو کراچی آ کر رک جاتے ہیں, کہ اب سمندر سے دور رہنا نقصان دہ ہوگا. بھائی ہم تو سمجھتے تھے مذاق کی چیزیں, لوگ اس پر یقین کرتے ہیں, پوری پوری اسٹریٹجی بنتی ہے. فرعون کے لیے آتا تھا کہ نجومی اس کے پاس تھے, نجومی بتاتے تھے آئندہ کیا ہوگا, فرعون اسٹریٹجی بناتا تھا. تو جب آدمی دین سے دور ہوتا ہے تو یہی چیزیں, آج ہمارے حکمرانوں کے نجومی بیٹھے ہوئے, وہ ان کی باتیں زیادہ سنتے ہیں, اب فلاں جگہ چلے جائیں, اب یہ کریں, اب یہ نہ کریں. تو یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. خود انہیں آکل سائنسز کہا جاتا ہے, پالمسٹری, ہاتھ کی لکیروں سے قسمت بتانا. اسی طرح ایسٹرالوجی, ستاروں سے ذائقے بن رہے ہوتے ہیں, قسمت کے حال لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. اور ہوروسکوپ, ہر دفعہ وہ یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اس پر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ابھی ESPN, ایکسٹرا سینسری پرسپشن, فورتھ ڈائمینشن, ٹیلیپیتھی, ٹیلیکائنیسز, ریکھی, یہ ساری جو چیزیں فضول چیزیں, وہم اور گمان ہے بس, کوئی بنیادیں نہیں ہیں ان علوم کی. اور بھائی جو دوسروں کی قسمت کا حال بتا رہا ہے, خود فٹ پاتھ پر پڑا, اپنی قسمت کو ٹھیک نہیں کر پا رہا. جو طوطا دوسروں کے لیے لاکھوں کروڑوں کی جو ہے قسمتیں نکال رہا ہے, وہ طوطا اپنے دانے کا خرچہ پورا نہیں کر پا رہا. تو بھائی کہاں ہم پڑے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کی بات کی تصدیق کرتا ہے, وہ اس کی تکذیب کرتا ہے جو میں لے کر آیا. تو یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہوگا. اور بڑی بڑی جو ہے آپ دیکھیں گے مہذب لوگ یہ کر رہے ہیں. امریکہ میں 13th جو ہے 13 کا ہنسا جو ہے یہ منحوس مانا جاتا ہے. تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں 50 منزلہ 60 منزلہ, لیکن 13th فلور نہیں ہوتا, 12 کے بعد 14 آ جاتا ہے. تو یہ عجیب ہی بات ہے, 13 کیوں نہیں ہے بھائی, 13 منحوس ہوتا ہے, کوئی منحوس چیز نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ ساری چیزیں ان سے جو اپنے آپ کو بچاؤ, اور پختہ بنیادوں پر علم حاصل ہو اس پر پھر اپنے عقائد بناؤ. تو خیر و شر اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ان چیزوں میں کوئی خیر و شر. یہودیوں سے یہ چیزیں شروع ہوئی تھیں, ہندوؤں میں بہت عام ہوئی, اب ہندوؤں کو ہم فالو کر رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی آنے لگی. بلی سامنے سے رستے سے گزر گئی, اب کوئی نحوست ہوگی جی, کوا رو رہا ہے موت ہونے والی ہے, الٹی ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے, پیسہ جائے گا ہی جائے گا, آنکھ پھڑک رہی ہے کوئی نقصان ہونے والا ہے, پیروں میں کھجلی ہو رہی ہے, سفر ہوگا ہی ہوگا. بھائی کہاں ہے یہ چیزیں, کس نے یہ بیان کر دی؟ تو عجیب ہی ہم نے بنائی ہوئی چیزیں. یہ بدشگونی لینا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, یہ ہندوؤں کا, دین سے دور لوگوں کا, یہودیوں کا, ان کے طریقے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا, 15th بات, مت چلو زمین پر اکڑتے ہوئے, انک لن تخرق الارض, بے شک تم نہیں پھاڑ سکتے زمین کو, ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ ہی پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو ان کی بلندیوں تک. تو تکبر جو ہے, ایک متکبر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. تو اسلام جو ہے وہ تکبر کو پسند نہیں کرتا. تکبر کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے, مخلوق کو تکبر کا حق نہیں ہے. تو فرمایا کہ نہ تو تم پہاڑوں کی چوٹیوں کا مقابلہ کر سکتے ہو قدم میں, اور نہ پاؤں مار کر زمین کو ہی پھاڑ سکتے ہو, تو کس بات کا تکبر کرو؟ سب چیزیں جو تمہارے پاس اللہ کی دین ہے, اور تمہارا اپنا ہے کیا؟ نہ جسم اپنا ہے, نہ ذہنی جسمانی صلاحیتیں اپنی ہیں, نہ بیوی اور بچے اپنے ہیں تمہارے, نہ مال و دولت اپنی ہے, سب اللہ کی دین ہے, تمہارے پاس امانت ہے نا, تو امانت پر کیا تکبر کرنا ہے؟ آگے پھر ناپسندیدہ جو ہے ناپسندیدگی کا ذکر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی. فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, وہ جتنی چیزیں تمہیں بتائی گئی ہیں ان میں جو ناپسندیدگی کا پہلو ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے تو اسے وہ ترک کر دیتا ہے. فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے, من الحکمہ, یہ حکمت میں سے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور نہ بنائی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود. فتلقى فی جہنم ملوما مدھورا, ورنہ ڈالے جاؤ گے جہنم میں جو ہے وہ درماندہ ملامت زدہ ہو کر دھتکارے ہوئے ہو کے. آگے مشرکین کی بے انصافی کا ذکر آ رہا ہے. فاسفاکم ربکم بالبنین, بس کیا تم نے چن لیا اپنے رب کے لیے, بلکہ کیا تمہارے رب نے چن لیا تمہارے لیے بیٹوں کو. واتخذ من الملائکت اناسا, اور بنا لیا اس اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں. انکم لتقولون قولا عظیما, بے شک تم کہتے ہو اللہ پر بہت ہی بڑی بات. تو اللہ کو جو ہے اولاد کی حاجت نہیں ہے, انسان کے لیے اولاد کا نہ ہونا عیب ہے, اللہ کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے. کیونکہ انسان تو بوڑھا ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, مر جاتا ہے, اسے بڑھاپا کا سہارا اولاد کی صورت میں چاہیے, اسے اپنے بعد تسلسل اولاد کی صورت میں چاہیے. اللہ پر نہ کمزوری آنی ہے, نہ بڑھاپا آنا ہے, نہ موت آنی ہے, اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. پوری کائنات اللہ کی مملوک ہے, اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے, اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور قائم کیا جاتا ہے. آگے شفقت باری تعالیٰ کا ذکر ہے. فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ, اور ہم نے پھر پھر کا بیان کر دیا ہے اس قرآن میں. لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں توحید کو بھی, اور کامیابی کے طریقے کیا ہیں. جیسے میں پہلے بھی اعلان کیا کہ ہاں وقت کم ہوتا ہے, لیکن یہ جو ابھی ہم نے دو رکو پڑھے اس میں زیادہ تفصیل سے آپ منتخب نصاب کے حصہ نمبر 3 میں جو ہے ان ساری چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں. فرمایا وما یزیدہم الا نفورا, اور نہیں بڑھتی ہے ان کی اس قرآن کو پڑھنے سے مگر نفرت. تردید شرک کیا جا رہا ہے. قل لو کان معہ آلہا, اے نبی ان سے کہیے اگر ہوتے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود, کما یقولون, جیسے کہ یہ مشرک کہتے ہیں, اذن لبتغو, تو اس وقت وہ تلاش کرتے الاز العرش سبیلا, عرش والے کی طرف راستہ. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے, جنگ ہوتی کہ کون عرش پر بیٹھتا ہے, کس کا کنٹرول کس علاقے تک رہتا ہے. جیسے دو بادشاہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں سرحدوں پر, دو وڈیرے اپنی زمین پر لڑتے رہتے ہیں, دو تاجر اپنی 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 پروڈکٹس کو بیچنے میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں. تو دو خدا ہوتے تو وہ بھی اس معاشرے میں جو ہے وہ نظر آتا کائنات میں کہ آپس میں لڑ رہے ہوتے, جنگ کر رہے ہوتے. تو فرمایا سبحانہ و تعالی, اللہ پاک ہے بہت ہی بلند و بہتر ہے. اما یقولون, اس سے جو وہ کہتے ہیں, اور وہ کہہ بھی کیا اللہ ہے کیا, علوان کبیرہ, بہت ہی اوپر اور بلند شان والا. آگے عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے. تو سب السماوات سب الارض, اس اللہ کی تو پاکی بیان کرتے ساتوں آسمان اور زمین. ومن فیہن, اور جو کچھ ان کے اندر ہے, یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان نہ کرتی ہو. وَلَكِنَّ اللَّهَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا, بے شک وہ اللہ بہت بہت بار اور بہت بخشنے والا ہے. یاد رکھیے کہ ایک تو تسبیح حالی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے اللہ کی تسبیح بیان کری. معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا, ازما تابہ مائی سبع ظہور تیرا, یعنی ایک ایک چیز کو اس کائنات میں دیکھیں, اس چمکتے ہوئے چاند کو دیکھیں اور سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلی کو دیکھیں, ہر چیز بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والی ذات بہت عظیم ہے. یہ کہلاتی ہے تسبیح حالی, لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قوت گویائی دی اور ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کری. تو یہ تسبیح قولی کہلاتی ہے. جو پڑھے لکھے سائنس زدہ لوگ ہیں وہ اس آیت پر بڑے رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ درخت بھی اللہ کی جو ہے تسبیح کر رہا. درخت تو دور کی بات ہے پھر بھی جاندار ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم جنہیں بے جان چیزیں کہہ رہے ہو یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور یہ بہتا ہوا پانی بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ ہوا بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور یہ بادل بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. بلکہ کہا جا رہا ہے اس کائنات میں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کریں. لیکن ساتھ کہا کہ ولا کلا تفقہونا تسبیح ہوں, لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو ہر چیز کو اللہ نے زبان دیا اور ہر شے اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی. منکرین آخرت کی محرومی کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, اور جب آپ پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن, جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے ان کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر, حِجَابًا مَسْتُورًا, ایک مخفی پردہ اللہ ڈال دیتے ہیں, لیکن وہ پردہ نظر نہیں آتا. اور یہ پردے کے اثرات کیا ہوتے ہیں, اس کے جو ہے تین اثرات آ رہے ہیں. وجعلنا على قلوبهم اکنا, اور پہ ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ, ان یفقہوا, کہ وہ سمجھے اس قرآن کو, وفی آذانهم وقرا, اور ان کے کانوں میں ہوتے ہیں ڈاٹ, وہ حق بات سن ہی نہیں پاتے. وإذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ, اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں جو کہ ایک ہی ہے, ایک ہی اللہ کا, ولو على ادبارهم نفورا, تو وہ لوگ پھر پیٹ پھیر لیتے نفرت سے کہ بھائی کیسا قرآن اس میں ہم آئے, بتوں کا تو ذکر ہی نہیں آ رہا. فرمایا دوسرا اثر کیا ہے پردے کا, نحن عالم بما يستمعون به, اور ہمیں خوب جانتے ہیں کہ جس طرح سے وہ سنتے ہیں قرآن کو, اس يستمعون الیک, جبکہ وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف, وإذا هم نجوا, اور پھر تیسرا اثر کیا ہے, یعنی وہ کان تو لگاتے ہیں لیکن وہ حق بات سن نہیں پاتے اور انہیں حقیقت سمجھ نہیں آتی. اور تیسری بات ان کی آ رہی ہے کہ اس حجاب کا اثر کیا ہے جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے درمیان کھینچ دیا ہے. فرمایا وإذ هم نجوا, اور جب وہ آپس میں نجوا کرتے ہیں, نجوا کہتے ہیں خفیہ سرگوشیوں کو, اور یہ کسی جماعت کے خلاف ہوتا ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف جو ہے خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں. اذ یقول الظالمون, تو جب کہتے ہیں ظالم لوگ, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک جادو زدہ شخص کی, معاذ اللہ, انظر کیف ضربوا لك الامثال, یعنی نبی دیکھیے کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں, فضلوا فلا يستطيعون سبيلا, پھر وہ گمراہ ہو رہے ہیں پس اب وہ نہیں پا سکتے سیدھی راہ. اب ان کے تین منکرین آخرت کے تین سوالات کا ذکر آ رہا ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں, پھر دوسرا جب انہیں اس کا جواب دیا گیا تو کہنے لگے کہ ہمیں پھر کون اٹھائے گا. جب اس کا بھی جواب دیا گیا تو کہا انہوں نے کہ کب اٹھائیں گے, اللہ ہمیں کب اٹھائے گا. تو پہلا سوال آ رہا ہے کہ کیا ہم مرنے کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے, اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے. تو فرمایا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈی ہڈی اور چورا چورا, انا لمبعوثون خلقا جدیدا, تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, دوبارہ زندگی دی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل کونوا حجارۃ او حدیدا, اے نبی کہہ دیجئے خواہ تم ہو جاؤ پتھر یا بن جاؤ لوہا. آج اب ہم جانتے ہیں کہ جب لاشیں بہت عرصے تک پڑے رہیں تو پتھر بن جاتے ہیں, انہیں آج کل کی سائنٹیفک زبان میں فاسلز کہتے ہیں. فاسلز تو جو ہڈیاں وہ پتھر بن جاتی ہیں, جیسے ڈائناسورز وغیرہ کے فاسلز انہوں نے نکالے, وہ ہڈی جو بالکل پتھر کی شکل میں ہے. فرمایا او خلقا مما یکبرو فی صدورکم, یا پتھر اور لوہے سے بھی بڑھ کر جو تمہارے دل میں ہے, تم کچھ اور ہی کیوں نہ بن جاؤ, وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے دے گا, تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. فسیقولون من یعیدنا, پھر وہ آپ سے پوچھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل الذی فطرکم اول مرہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا وہی دوبارہ بھی زندہ کر دے گا. اس پر اب ان کا تیسرا سوال, فسینزغون الیک رؤوسہم, پھر وہ ہلائیں گے آپ کی طرح اپنے سر, وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَا، پھر وہ پوچھیں گے کہ یہ کب ہوگا، کب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی انہیں جواب دے دیجئے کہ شاید وہ وقت قریب ہی آ گیا ہوں، کیا پتا قیامت ابھی آ جائے، تمہیں موت طاری کر دی جائے، پھر تمہیں دوبارہ اٹھانے کا وقت زیادہ دور نہیں ہے. آگے پھر دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، یہ بات آ رہی ہے. یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے، یعنی وہ بلائے گا تمہیں، وہ اللہ، فیستجیبون بحمدہ، پس تم حاضر ہو جاؤ گے اس کے سامنے اس کی حمد کرتے ہوئے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، تم خیال کرو گے کہ تم ٹھہرو بس بہت ہی تھوڑا. تو مفسرین ایک جملہ لکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک یوم کی مانند ہے، ایک دن کی مانند ہے. الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، یعنی یہ دنیا ایک دن کی مانند ہے اور ہم اس دن میں روزے دار کی مانند. تو ایک جو مومن ہے اس کے لیے بہت تھوڑا سا وقت ہے یہ دنیا کا، لیکن وہ اس میں پابند ہے. جس طرح ایک روزہ دار کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا، اسی طرح ایک اللہ کو ماننے والا اس دنیا میں گناہ نہیں کر سکتا، اپنی منمانی نہیں کر سکتا، اللہ کی حکم و دلی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزے دار کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انسان کا اصل جو دشمن ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، یعنی شیطان کا. فرمایا وَقُلِّ عِبَادِي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ یعنی آپ وہ کہیں وہ بات جو بہتر ہو، اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کہ بے شک شیطان جھگڑا ڈالتا ہے ہمارے درمیان، اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک شیطان تو ہے انسان کا کلا دشمن. ربکم عالم بکم، اللہ خوب جانتے ہیں تمہیں، ای یشا یرحمکم، تو اگر اللہ چاہے تو رحم فرمائے تم پر، و ای یشا یعذبکم، اور اگر اللہ چاہے تو عذاب دے تمہیں، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا اللہ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر جو ہے وہ وکیل بنا کر، یعنی آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے گناہ کیوں کیا، کفر کیوں کیا، آپ کو تو ان پر رسول بنا کر بھیجا گیا، بس آپ بات پہنچا دیں، باقی آپ کوئی ذمہ دار نہیں ہے ان کے. فرمایا وربو کا عالم، اور اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن فی السماوات والارض، یعنی ان کو جو آسمانوں میں اور زمین میں، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور ہم نے فضیلت دی ہے اپنے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر. تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے وہ اپنی مخلوق میں سے جسے جائے جس پر جس طرح سے فضیلت دے، لیکن مجھے اور آپ کو انبیاء پر فضیلت دینے کی جو ہے وہ ہمیں حق نہیں پہنچتا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور کہا کہ تمام انبیاء کو مانو اور کسی کو دوسرے پر فضیلت نہ دو. فرمایا وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے دی تھی داؤد علیہ السلام کو زبور. آگے تردید شرک بیان ہو رہی ہے، غیر اللہ کی بے بسی کا ذکر ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اور اے نبی کہیے کہ پکارو نے جنہیں تم معبود خیال کرتے ہو اپنے زوم میں اللہ کے سوا، فلا یملکون کشف الضر عنکم، تو وہ نہیں مالک اس کے بھی کہ ہٹا سکے تکلیف کو تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ تمہارے حالات بدل سکتے. اولئک الذین یدعون، اور وہ لوگ جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ، یعنی جن اولیاء اللہ کو جن انبیاء کو تم خدا سمجھ کر پکارتے ہو وہ تو خود اللہ سے قربت کے ذریعے تلاش کرتے ہیں. وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے قربت کا ذریعہ. اور ہم پیچھے پڑھا ہے کہ سورہ مائدہ میں کہ دو ذرائع ہیں، انفرادی سطح پر ہے تقویٰ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اور اجتماعی سطح پر ہے جہاد، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا. جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ والوں کے اوصاف، تو پہلا یہ کہ وہ اللہ سے قرب چاہتے ہیں. فرمایا ایہم اقرب، اور کون زیادہ قریب ہے اللہ سے، وہ یہ دیکھتے ہیں اور اس کے لیے آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں. اور نمبر دو ویرجون رحمتہ، اور وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. اور نمبر تین ویخافون عذابہ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے. ان عذاب ربی کا کانا محضورا، اور بے شک آپ کے رب کا عذاب تو ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے. ہر بستی فنا ہو کر رہے گی، کوئی بھی بستی یا بستی والے ایسے نہیں ہیں جو زمین پر ہمیشہ رہے، ہر بستی کا ایک وقت مقرر ہے. تو فرمایا وَإِمَّنْ قَرْيَا اور نہیں کوئی بستی اِلَّا نَحْنُ مُولِكُوَا مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے پہلے او مُعَذِّبُوَا عَذَابًا شَدِيدًا یا ہم عذاب دیں گے اسے بہت شدید عذاب کان ذالک فی الکتاب مسطورا اور یہ اللہ کے پاس جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے تو چاہے کتنی ہی طاقتور قومیں ہوں اور وہ اللہ کا کفر کر کے شرک کر کے سمجھتے ہوں کہ کچھ ہونے والا نہیں لیکن ہر قوم کا اللہ نے جو ہے وہ وقت لکھا ہوا ہے جو ابھی بڑی عروج پر قوم ہے ان پر بھی زوال آنا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ یہاں رہنے والا ہے آگے فرمائشی معجزہ نہ دکھانے کی حکمت بیان ہو رہی ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اور نہیں روکا ہم نے اس بات سے کہ ہم بھیجے معجزے إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ مگر اس سبب نے کہ جھٹلایا ہے ان معجزوں کو پہلے والے لوگوں نے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً اور ہم نے دی تھی قوم ثمود کو اونٹنی کا معجزہ بالکل کھلا ہوا فَظَلَمُوا بِهَا بس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ اس کی ٹانگیں کاٹ کر اسے ہلاک کر دیا وَمَا نُرْسِلُوا بِالْآيَاتِ وما نرسلوا بالآیات اور ہم نہیں بھیجتے معجزات الا تخویفا مگر ڈرانے کے لیے تو اصل میں یہ معجزات ہوتے اس لیے کہ قومیں اب ڈر کر ایمان لے آئے پھر بھی اگر قومیں ایمان نہ لائیں تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتی ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جبکہ ہم نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تکذیب آیات جو ہے جیسے پہلے نافرمان قومیں اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہی اسی طرح آج بھی نافرمان اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہتے ہیں بس یہ ذکر آ رہا ہے اس آیت کے بعد انشاءاللہ ہم آج تراویح ادا کریں گے تو فرمایا اِنَّا رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ اب بے شک آپ کا پروردگار گھیرے ہوئے ہیں احاطہ فرمایا ہوا ہے لوگوں کا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس چشمدید واقعے کو ہی رؤیا عین یہ جو ہے مفسرین نے لکھا ہے یعنی اشارہ ہے معراج کی طرف جو آپ نے اپنے جسمانی روحانی دونوں وجودوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا تھا التی اریناک جو ہم نے اے نبی آپ کو دکھایا تھا الا فتنۃ للناس مگر ہم نے اسے بنا دیا ایک امتحان لوگوں کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کیا تو قریش مکہ بہت خوش ہوئے اور ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ اب ہاتھ آ گئی ہے ایسی بات کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہی بے عقل ہے معاذ اللہ اور کوئی عقل والا آدمی اس بات کو مان نہیں سکتا کہ بھئی راتوں رات ہی مکہ سے فلسطین چلے گئے جہاں کا سفر جو ہے وہ کئی دنوں پر منتج ہے یعنی قافلے چلتے کئی دنوں بعد جا کر وہاں پہنچتے یہ کہہ رہے میں رات ہی رات میں پہنچ گیا اب وہ فلسطینی نہیں آسمانوں کا سفر کر کر آ گیا اور کوئی وقت ہی نہیں لگا تو انہوں نے پکڑا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان سے کہا کہ آپ ایسے آدمی کا کیا کہیں گے جو اس طرح دعویٰ کر رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی کون ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں بات تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوا ہوگا اسی لیے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو لقب ملا صدیق کا جیسے میں ایمان ہے ہی نبی کی بات کا تصدیق کرنا چاہے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے تو فرمایا کہ ہم نے اس واقعے کو بنا دیا لوگوں کے لیے آزمائش کفار اور مشرکین اس کی وجہ سے آپ کو غلط کہہ رہے ہیں اور اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کے بعد اور گہرا ایمان لے آئے اور نمبر تین وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ اور یہ ایک بہت ہی برا درخت یعنی جس کا ذکر آگے بھی آئے گا تھوڑ کا درخت جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے فل قرآن جس کا ذکر قرآن میں ہے یعنی اسے بھی لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا گیا اب وہ مشرکین اور کفار کہتے ہیں تو یہ کیسا درخت ہے آگ میں تو کوئی درخت نہیں پیدا ہو سکتا قرآن کہہ رہے ہیں یہ درخت اللہ نے جو ہے جہنم میں پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ ان کے لیے آزمائش بن جائے اور ان چیزوں کی وجہ سے جو اہل علم ہوتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں اور جن کے جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں انہیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں قرآن کو رد کرنے کے لیے گویا وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں فتنے میں پڑ جاتے ہیں فرمایا وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم نہیں انہیں ڈراتے فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا پس وہ نہیں بڑھتے ان آیات اور ان چیزوں کی وجہ سے مگر طغیانی میں حد سے زیادہ بس جناب یہاں پر ہم رکیں گے انشاءاللہ پھر آگے قصہ حضرت آدم علیہ السلام آ رہا ہے انشاءاللہ آپ بریک کے بعد پڑھیں گے